الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الروم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين وقال تبارك وتعالى كما ورد في نفس السورة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگرچہ ایک مشہور جو کالم نگار ہیں ہمارے صحافیوں میں سے ارشاد احمد حقانی صاحب انہوں نے یہ لکھا تھا کہ نواز شریف صاحب کے سامنے پانچ آپشنز ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ پانچ نہیں ہیں صرف دو آپشنز ہیں ایک تو یہ کہ وہ اب اپنے لیے کچھ ذاتی اور اپنے کاروبار کے اعتبار سے کچھ تحفظات کی ضمانت لے کر اور خیر سے بدو گھر کو آئیں واپس لوٹیں سیاست سے پسپائی اختیار کریں اور صدر کے ساتھ اپنی اس جنگ میں اپنی ہار مان لیں اور دوسرا پھر آپشن یہ تھا کہ خم ٹھوک کر میدان میں آئیں بڑے سے بڑا رسک لیں اپنے کاروبار کے لیے بھی اپنے معاملات کے لیے جو کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں سیاست کے میدان میں ان سارے خطرات کو سامنے رکھنے کے باوجود آئیں اور جنگ کریں آپ کو معلوم ہے کہ اس ہفتے کے دوران وہ بہت سے مراحل ہمارے ہاں طے پا گئے اور صورت جو کچھ بنی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ دوسرا آپشن اختیار کیا عملاً چنانچہ بہت ہوشیاری اور چابک دستی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اپنا وہ ٹیلی ویژن پر خطاب دی یہ بھی ایک طرح کا شب خون تھا جو انہوں نے مارا ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور ایک بڑی جو بھی ان کے خیال میں انہیں جو بھی حملہ کرنا تھا بھرپور صدر غلام اسحاق خان صاحب پر وہ انہوں نے بھرپور انداز میں کیا اس کے بعد جیسا کہ اس کا طبعی اور منطقی نتیجہ تھا غالباً نواز شریف صاحب کو بھی خوب اندازہ تھا کہ اس کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے کہ اگلے ہی دن ان کی وہ اسمبلی بھی توڑ دی گئی بس ہماری جو مرکزی اسمبلی ہے ان کی حکومت بھی برخاست ہو گئی اب اس کے بعد جو کچھ ہے جو صورت بنی ہے اس ہفتے کے دوران اس میں جو اندیشہ ہے وہ اندیشہ جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا بلکہ مجھے بعد میں خیال آیا کہ میں نے بہت مبارک الفاظ اپنی اس طرح کی صورتحال پر جو ہے ان کا انتباہ کر دیا ہے کہ نسبت خاک را با عالم پاک حضور نے جو الفاظ فرمائے تھے حجت الوداع میں اپنے خطبے کے اخیر میں استدار الزمان کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض آج پھر زمانہ چکر لگا کر اسی مقام پر آ گیا ہے جس مقام پر کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی تھی یعنی جب سے ابتدائے آفرینش سے جو بھی ایک کیلنڈر کا نظام چل رہا ہے اللہ کا بنایا ہوا نظام مہینوں کا اور دنوں کا جو نسی کا ایک رواج ہو گیا تھا عرب میں کہ قریش اپنی مرضی سے مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے اپنی مصلحتوں کے تحت اشہر حرم آ رہے ہیں جن میں جنگ کرنا حرام ہے لیکن انہیں جنگ کرنی ہے، تو اعلان کر دیتے تھے کہ اس سال وہ جو محترم مہینے ہیں وہ یہ نہیں ہوں گے، اگلے ہوں گے، تو ان مہینوں کا رد و بدل کرتے رہتے تھے. اس کو پھر قرآن مجید نے منسوخ کیا ہے، سورہ توبہ میں وہ آیت آئی، یہ نسی کا قاعدہ جو ہے یہ کفر کی زیادتی ہے، اس کا کوئی اصول جو ہے آئندہ باقی نہیں رہے گا، اسے منسوخ کیا جا رہا ہے. اب ایک شکل تو یہ ہو سکتی تھی کہ جب یہ منسوخ کیا گیا تو اس وقت جو اصل کیلنڈر تھا اللہ کا بنایا ہوا، اس سے ہٹ کر کوئی معاملہ ہو رہا ہوتا اس وقت تو اس میں رد و بدل کرنا پڑتا. حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے، آج جو اصل کیلنڈر ہے اللہ کا، جو اصل تقویم ہے، خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت آج ٹھیک اسی جگہ پر یہ حج جو ہو رہا ہے، یہ صحیح تاریخوں میں صحیح مہینے میں جو ابتدائے آفرینش سے جو بھی تقویم تھی اللہ کی قائم کردہ اسی کے مطابق ہے. تو یہ ہے وہ بات جو آپ نے فرمائی تھی، استدار الزمان، زمانہ جو ہے چکر لگا کر ایک دور لگا کر ٹھیک اسی جگہ پر آ گیا ہے جہاں پر یوم خلق اللہ السماوات والارض، ابتدائے آفرینش سے جو بھی معاملہ تھا وہ آج ٹھیک وہیں آ گیا. مجھے حضور کا یہ قول مبارک یاد آیا تھا کہ یوں سمجھیے کہ تقریباً 26-27 سال کی گردش کے بعد یا 24-25 سال کی گردش کے بعد پاکستان کے سیاسی حالات آج پھر وہیں آ گئے ہیں جہاں یہ 68-69 میں تھے. 68-69 میں صدر ایوب خان صاحب، ان کے ایک وزیر ذوالفقار علی بھٹو نوجوان وزیر تھے، انہوں نے انہی کی سرپرستی میں ساری اپنی جو بھی سیاسی جو کیریئر ہے اور جو تعلیم اور تربیت حاصل کی ہے وہ انہی کے، بلکہ شاید پاپا بھی کہتے تھے انہیں، وہ اپنے ادب کا اظہار کرتے ہوئے صدر صاحب کو، ایوب خان کو، لیکن پھر ان سے بغاوت کی اور بغاوت کر کے انہیں چیلنج کیا. اس چیلنج کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ اس ملک کے حق میں جو بھی ثابت ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، کس طرح کی افراتفری ایک عرصے تک رہی ہے. یہ 69-70 پھر 70-71، 70 میں انتخابات ہوئے تو پھر اس کا جو نتیجہ نکلا، اور 71 میں پھر جو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، وہ بنگلہ دیش بن گیا، قلب ماہیت ہو گئی، بدترین شکست کا قلم کا ٹیکہ جو ہے پاکستان کی پیشانی پر لگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. 93,000 ہمارے کڑیل جوان، سپاہی سے لے کر جرنیل تک، وہ اس ہندو کے اسیر ہوئے، ان کے قیدی بنے جن پر 1,000 برس یا 800 برس یا 600 برس حکومت کی تھی مسلمانوں نے، کیونکہ پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت 1,000 برس نہیں رہی ہے، کہیں تو 1,000 برس سے بھی زیادہ رہی ہے، لیکن یہ کہ مختلف علاقوں میں مختلف معاملہ رہا. یہی معاملہ اسپین کا تھا، وہاں جو 800 برس کہے جاتے ہیں تو پورے اسپین پر 800 برس حکومت نہیں رہی ہے، لیکن ہاں جنوبی اسپین جو ہے، جنوبی ہسپانیہ خاص طور پر جہاں گرناتا ہے، آخری وہ شہر کہ جو پھر گرا ہے، سقوط گرناتا جو ہے 1492 کا، وہاں پورے 800 برس تک حکومت نہیں تھی. تو ہندوستان میں بھی مختلف علاقوں میں جو مسلمانوں کی حکومت کی ڈیوریشن ہے وہ مختلف ہے، لیکن بہرحال 600 برس ہو، 800 ہزار ہو، ایک بہت طویل عرصے تک جس قوم پر حکومت کی تھی اس کی قید میں ہمارے جو ہے 93,000 کڑیل جوان، اس لیے کہ یہ سب کے سب تو ظاہر بات ہے کہ فوجی تھے یا پولیس کے یا پیراملٹری کے آدمی تھے، جوان لوگ تھے. اس سے پہلے جو تاریخ میں آتا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں کہ 600,000 یہودیوں کو نبوکڈنظر، مخت نصر جس کو کہتے ہیں، نبوکڈنظر بابل کا بادشاہ، اور بابل یہی ہے جو آج کا عراق ہے، بیبیلونیا جو ہے در حقیقت عراق کا ایک شہر تھا. تو یہ مخت نصر جو ہے یہ جب اس نے حملہ کیا تھا تقریباً 600 قبل مسیح میں، تو 600,000 یہودیوں کو قیدی بنا کر لے گیا تھا، لیکن ان 600,000 میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، تو 100,000 ان میں کڑیل جوان نہیں ہو سکتا. تو گویا کہ اس وقت جو صورت تھی تقریباً اسی طرح کی جو ہے ذلت ہمیں اٹھانی پڑی، یہ حالات تھے. لہذا اس وقت بھی صورت یہ ہے کہ دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا والی بات ہے، اور ہم نے مجنو پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا، وہ بات ہو رہی ہے کہ پھر یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، الہی خیر میرے آشیاں کی، کہ یہ جو کیفیت ہے دوبارہ اگر کہیں اسی طرح کی صورت بن جاتی ہے، پھر کوئی ایجیٹیشن، پھر کوئی توڑ پھوڑ، پھر اسی طرح کے ہنگامے، پھر کوئی گھیراؤ جلاؤ، پھر اگر یہاں کی قومی زندگی، معاشی زندگی، معیشت جو ہے اس میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اس اعتبار سے چند مشورے ہیں کہ جو میں اس وقت بھی دینا چاہ رہا ہوں، اگرچہ احساس ہے شدید کہ کون سنتا ہے فغان درویش، ہمارے مشوروں کی کوئی حیثیت ہے نہیں فلواتے، لیکن ہمارے سامنے چونکہ حکم ہے، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، حضور کا جو قول مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الدین النصیحہ، دین تو نام ہے نصیحت کا، اور نصیحت کے معنی عربی زبان میں خلوص، خیر خواہی، اور خلوص اور خیر خواہی سے جو بات کہی جاتی ہے وہ نصیحت ہوتی ہے. باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، بھائی بھائی کو نصیحت کرتا ہے، دوست دوست کو نصیحت کرتا ہے. تو نصیحت کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ اس کی خیر خواہی، اس کی بھلائی مطلوب ہوتی ہے. اس کے لیے انسان جو بھی اپنے فہم کے مطابق بات صحیح سمجھتا ہے وہ اس کے گوشت گزار کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا دین اور نصیحت، دین تو سراسر نصیحت ہی کا نام ہے، خیر خواہی کا، وفاداری کا، خلوص کا، اخلاص کا. قیل لمن یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور سے کہ حضور کس کی خیر خواہی، کس کے ساتھ وفاداری، کس کے ساتھ خلوص. تو اب آپ نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین وعامتہم. سب سے پہلے تو مسلمان کی خیر خواہی اور وفاداری جو ہے اور خلوص اور اخلاص وہ اللہ کے ساتھ ہے. پھر یہاں عجیب بات ہے اس حدیث میں کہ رسول سے پہلے کتاب کو لایا گیا ہے، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ، اور اس کے بعد کتاب اللہ کے ساتھ وفاداری اور خلوص اور اخلاص. اس کا سبب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی در حقیقت اللہ کا کلام ہے. کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اس اعتبار سے اللہ کی ذات کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ اس اعتبار سے کلام اللہ کا تعلق جو ہے وہ زیادہ ہے. البتہ اس کلام کا نزول ہوتا ہے رسول پر، اور اس کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری رسول پر ہے. تو تیسرے نمبر پہ رسول کا تذکرہ کیا ہے، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ، اور اس کے بعد ولی ائمت المسلمین وعامتہم، مسلمانوں کے جو امام ہوں، سربراہ ہوں، رہنما ہوں، قائد ہوں، آگے چلنے والے ہوں، ان کے ساتھ خلوص و اخلاص، ان کے ساتھ بھی انسان کا تعلق خیر خواہی کا ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو شخص اہمیت کا حامل ہے، جو کسی اعتبار سے سربراہ ہے، قائد ہے، اس کی غلطی جو ہے بہت بڑے پیمانے پر اس کے اثرات ظاہر ہوں گے قوم کے حق میں. وہ مضر اثرات جو ہیں اس کی ذات تک تو نہیں رہیں گے. ایک غیر اہم آدمی ہے، عام آدمی ہے، اس کی غلطی جو ہے وہ کتنے لوگوں تک اس کے اثرات پہنچیں گے. لیکن یہ کہ کوئی بڑا شخص ہے، اس بڑے شخص کی غلطی جو ہے اتنے ہی بڑے پیمانے پر اس کے مضر اثرات و نتائج ظاہر ہوتے ہیں. تو یہاں عام لوگوں کی بجائے مقدم رکھا ہے ولی ائمت المسلمین، ولی ائمت المسلمین وعامتہم، مسلمانوں کے جو امام ہوں، قائد ہوں، سرکردہ لوگ ہوں، سربراہ ہوں، ان کی خیر خواہی، ان کو بھی صحیح صحیح بات بتانی چاہیے. ہمارے ہاں سیاست کا اصول تو یہ کہ انہیں الٹی پٹی پڑھاؤ تاکہ وہ کہیں ٹھوکر کھائیں، اور ٹھوکر کھائیں تو ظاہر بات ہے کہ ایک سیاستدان کا ٹھوکر کھانا دوسرے سیاستدان کے لیے راستے کو کھولتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اسلام جو طریقہ ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں جو بھی اس وقت سربراہ ہے، جنہیں بھی وقت کی کسی لہر نے اوپر پہنچا دیا ہے، لیکن بہرحال اب بالفعل تو ان کے ساتھ امت کی یا ملک کی یا قوم کی جو بھی مصلحت ہے یا مضرت ہے وہ ان کے ساتھ نتھی ہو گئی ہے. ان کا صحیح فیصلہ قوم کے لیے مفید ہوگا، اور ان کا غلط فیصلہ قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے مضر ہوگا. اس لیے ان کے ساتھ خیر خواہی، جو صحیح بات ہو وہ ان کو بتا دو، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. تو الدین والنصیحہ لمن یا رسول اللہ، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین وعامتہم. تو اس اصول کے تحت چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحیح قدم اٹھا ہے یہ جو عدالت میں چیلنج کیا گیا اس قدم، بلکہ اس سے پہلے اگر یہ نہیں کیا گیا تو غلطی ہوئی ہے، اور یہ ایک دفعہ یہ ہوا ہے تو ذرا دیر میں کیا گیا. لیکن بہرحال یہ معاملہ، یہ رخ صحیح ہے. عدالتی جنگ لڑی جانی چاہیے، لیکن عدالتی جنگ کے اپنے کچھ پھر آداب ہیں، اس کے کچھ قواعد ہیں. اس کے ساتھ اگر عوامی سطح پر بھی یہ سب و شتم ہو رہا ہو جو ہو رہا ہے، تو یہ بعض اعتبارات سے تو در حقیقت اس عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. اور میں نہیں جانتا، میں چونکہ قانون میں نے نہیں پڑھا ہے، میں قانون ناز نہیں ہوں کہ یہ ٹیکنیکلی توہین عدالت کی کہ اس میں عنوان میں یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی ہے، تاریخ میں شامل ہے یا نہیں، لیکن میرے نزدیک تو اس کا ایک انڈائریکٹ نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ آپ ایک معاملے کو عدالت میں بھی لے گئے ہیں، لیکن پھر یہ کہ اس کے لیے ایک عوامی تحریک بھی چلا رہے ہیں. تو گویا کہ آپ عوامی تحریک کا نتیجہ جو ہے وہ عدالت کی رائے پر اثر انداز ہونے کی صورت میں چاہتے ہیں کہ برآمد ہو. تو میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. صحیح صورت یہی ہے کہ عدالت میں معاملہ گیا ہے تو عدالت کے اندر وہ معاملہ جائے، اور اس کے نتائج جو ہے اس کا انتظار کیا جائے. دوسری بات یہ کہ سیاسی جنگ پھر سیاست کے کم سے کم یہ ہے کہ تین چیزوں کو پیش نظر رکھ کر لڑی جائے. میں اس کا قائل رہا ہوں کہ اس ملک میں جو سیاست کی سیاسی زندگی میں تعطل پیدا ہوا ہے وہ مضر رہا ہے، وہ بات جو میں نے کہی تھی ضیاء الحق صاحب سے، کیونکہ اس کی تو تاریخ بھی مجھے یاد ہے، 18 اگست 1980 کو پہلی ملاقات ان سے ہوئی. اس سے پہلے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ میرے دروس وغیرہ میں یہاں مسجد خضرہ میں کبھی کبھی آتے رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں 250, 300, 400 آدمی ہوتے تھے، تو ان میں مجھے تو معلوم نہیں ہوتا تھا کون آیا کون نہیں. لیکن اس وقت جو ہے پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ مارشل لا کو یہاں طول نہ دیں، اس لیے کہ مارشل لا جو ہے اس ملک کے لیے سوسائیڈل ہے، آپ سیاسی عمل کو جاری کریں. بہرحال یہ صورتحال جو ہے میں میری رائے مستقل ہے، یہ کوئی آج کی رائے نہیں ہے، سن 80 سے تو میں اس کا جو ہے وہ بہرحال ریکارڈ پر ہوں کہ یہ بات میں نے کہی. 82 میں پھر وہ خط لکھا تھا میں نے، وہ چھپ بھی گیا تھا، جنگ میں بھی چھپ گیا تھا، کچھ چند جملے صرف یہ نہیں شائع کر سکے تھے، لیکن یہ کہ جنگ نے کم سے کم یہ کہ اتنی ہمت کی تھی کہ وہ میرا خط شائع کر دیا تھا. اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ نے اس مارشل لا کو توالت دیے رکھی اور سیاسی عمل کو یہاں روکے رکھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل کا مورخ یہ کہے اور یہ لکھے کہ 1947 میں وقت کی جو عظیم ترین مسلمان مملکت وجود میں آئی تھی، اسے پہلے تو دو لخت کیا ایک شرابی اور زانی ٹولے نے، یحییٰ خان اور ان کے حواری جو تھے، وہ کون تھے؟ شرابی زانی جرنیل ہمارے، وہ شراب کے نشے میں دھت جو قدم اٹھایا اٹھا لیا، اس کے بعد یہ کہ سنبھال نہیں پائے تو ملک کو دو لخت کرا دیا، سیاسی کھیل کھیل رہے تھے شرابی لوگ. لیکن یہ کہ اس کے بعد اس کی فردر بلکنائزیشن، اس کے مزید حصے بکھرے ہونے کا عمل ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ہوا جو نمازی اور پرہیزگار تھا. یہ نتیجہ نکلے گا، چاہے آپ نمازی ہیں پرہیزگار ہیں جو بھی ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے اگر مارشل لا کو یہاں پر توالت دی تو اس کا یہ منطقی نتیجہ نکلے گا. بہرحال اسی اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی عمل جاری رہنا چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی رک جائے تو اس کے اندر تعفن پیدا ہوتا ہے، وہ پانی جو ہے رکا ہوا پانی پھر وہ ناپاک شمار ہوتا ہے اگر اس کی خاص ایک مقدار نہ ہو، یہ جو فتنہ کا مسئلہ ہے، اور چلتا ہوا پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. اس اعتبار سے اس عمل کو جاری رہنا چاہیے. میں نے اس کو بعض معاملات میں یہ بھی کہا ہے کہ جیسے سانس کی آمد و شد ہے، آمد و رفت ہے، کہ بالکل اسی طریقے سے آج کی زندگی میں یہ انتخابی عمل کا جاری رہنا جو ہے، ایک انسان کا دم گھٹ جائے گا مر جائے گا، اسی طریقے سے کسی ملک کے اندر، ایک تو ملک وہ ہے کہ جو کسی بادشاہت کی بنیاد پر قائم ہے، سعودی عرب ہے، وہاں انتخابات کی ہو نہ ہو کوئی بحث نہیں، وہ تو جب بھی تختہ الٹے گا ایک دم الٹے گا، اور وہ کوئی خونی انقلاب آئے گا جیسے 1979 میں کوشش ہوئی تھی ناکام ہو گئی، ہو سکتا ہے پھر کبھی کوئی کوشش ہو، پھر کہیں وہ تختہ الٹ جائے کامیاب ہو جائے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ 100 دن سنار کے تو ایک کیا وہ ساہوکار کا، 100 دن چور کے تو ایک ساہوکار کا، یا جو بھی کہیے اس کو برعکس کر لیجیے، کہیں نہ کہیں باری آ جاتی ہے. تو اس اعتبار سے وہاں تو ہوگا تو، لیکن یہ ملک جس قسم کے ہیں پاکستان مسئلہ، یہ تو وجود میں آیا تھا بیلٹ کے ذریعے سے، اس کا قیام جو ہے سیاسی عمل کا نتیجہ تھا. یہاں معاملہ یہ کہ حبس اگر ہو جائے اور اس سیاسی عمل کو روک دیا جائے تو اس کی جان کو اندیشہ ہے، اس کے خاتمے کا خطرہ ہے. یہ وہ میرا نقطۂ نظر ہے جو میرے اپنے بہت سے ساتھیوں کے سمجھ میں بھی نہیں آیا، لیکن یہ کہ میں تو چونکہ جس بات کو صحیح سمجھتا ہوں اس کو بیان کرتا ہوں، کچھ ساتھی سمجھ لیتے ہیں، فوراً سمجھ میں نہیں آتا، کچھ وقت لگ جاتا ہے پھر سمجھ لیتے ہیں. تو یہ میرا مستقل موقف ہے سیاسی عمل جاری رہے، لیکن سیاسی عمل میں شرافت. نواز شریف صاحب کے تو نام کا بھی جزو لاینفق ہے شریف، تو شرافت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اگرچہ اس سے پہلے ہمارے ہاں بعض سیاسی جو بھی لوگ ابھرے ہیں انہوں نے غلیظ زبان استعمال کی اور جان بوجھ کر کی، اور یہ سمجھ کر کی کہ ہمارے عوام الناس اسی کو پسند کرتے ہیں، اسی پر تالیاں پیٹتے ہیں. اگر آپ غلیظ زبان استعمال کریں گے تو عام آدمی جو ہے وہ اس مین ان دی اسٹریٹ وہ اس سے محظوظ ہوتا ہے، تالی پیٹتا ہے، خوش ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اب کچھ تبدیلی آنی چاہیے اور اس میں شرافت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. نمبر دو یہ کہ احتیاط کا معاملہ، ایک حد سے آگے نہ بڑھے معاملہ، پروٹیسٹ بھی کیا جائے لیکن توڑ پھوڑ تک نوبت نہ آ جائے. ابھی تک نہیں آئی ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ کہ ابھی تو آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ اگر یہ کہیں یہ مہم اور یہ جنگ جو ہے اس سے آگے بڑھتی ہے، اس میں شدت پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ کہ کنٹرول میں رکھنا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جماعت تو کوئی ہے نہیں، تنظیم کوئی ایسی ہے نہیں کہ جو لوگوں کو کنٹرول میں کر سکے، اس لیے اس بات کا شدید اندیشہ موجود ہے کہ توڑ پھوڑ ہو جائے، ہلڑ بازی ہو، دشنام ترازی جو ہے جس کا اس کا تو سلسلہ کچھ نہ کچھ شروع ہو بھی گیا ہے. لیکن یہ کہ یہ چیزیں جو ہے در حقیقت اگر یہ ہمارے ہاں آ گئی، اسی طرح رولز آف دی گیم ہے سیاست کے، جس طرح کرکٹ کھیلتے ہیں نواز شریف صاحب تو آخر اس کے بھی کوئی قواعد و ضوابط ہیں جن کی پابندی کرتے ہیں، تو سیاست کے بھی تو کچھ رولز آف دی گیم ہیں نا، ان کے مطابق وہ اپنے سیاسی عمل کو جاری رکھیں، یہ ان کا حق ہے. بلکہ میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ اس ملک میں دو اگر سیاسی جماعتیں ہوں تو اس سے یہاں کی گاڑی جو ہے سموتھلی چل سکتی ہے. پیپلز پارٹی جیسی بھی ہے، خالص سیکولر جماعت ہے، لیکن بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ، ایک زمانے میں تو میری اس بات کا جو ہے کچھ لوگوں نے یہاں کے صحافی حضرات نے جو ہے مذاق اڑایا تھا، کہاں ہے پارٹی، پیپلز پارٹی پارٹی تو نہیں ہے. اب وہی لوگ لکھ رہے ہیں اپنے کالموں میں کہ بہرحال ایک پارٹی تو ہے پیپلز پارٹی، لیکن ایک مقابلے میں اگر واقعتاً مسلم لیگ اب دو دھڑوں میں بٹی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر بڑا دھڑا یہی ہے نواز شریف صاحب کا، اگر واقعتاً وہ اسے آرگنائز کر سکے اور اس کو ایک جماعت کی شکل دے سکے جس کا ڈسپلن ہو، جس کے کارڈرز ہوں، جس کے کارکن ہوں، جس کے اپنے نیشنل گارڈز ہوں، پھر یہ کہ وہ ڈسپلنڈ ہو، پابند ہو، اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ اس ملک کی سیاست کی، ہمارے پاکستان کی سیاسی زندگی کی ایک ضرورت ہے. اس اعتبار سے تو اگر چلتے ہیں تو پھر تو اس میں خیر ہے کہ ایک طرف عدالتی جنگ ہے وہ جاری ہے، جس طرح سیاسی مہم بھی ہو لیکن اس میں شرافت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، جو بھی رولز آف دی گیم ہے وہ ملحوظ رہے، احتیاط ہو، بد امنی نہ ہو، ہلڑ بازی نہ ہو، دشنام ترازی نہ ہو، ہنگامے نہ ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، گیراؤ جلاؤ نہ ہو. اگر یہ ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا اور اس سے خیر برآمد ہوگا. لیکن اگر اس کے برعکس صورت ہو گئی تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، پھر سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا، پھر وہ اتنا بڑا نتیجہ جو ہم بھگت چکے ہیں، اگر ہم اس سے سبق حاصل نہیں کریں گے تو پھر اس کی صورت جو ہے پھر دوبارہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا دے گی. اس لیے کہ اس صورت میں دو ہی ممکنہ نتائج ہیں جو نکل سکتے ہیں. پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ان کی تحریک جو ہے یہ اسی انداز میں آگے بڑھتی ہے اور یہ پوری پرسویئرنس کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اپنی یہ جنگ جو ہے آگے بڑھاتے ہیں، اور اس میں پھر وہ نظم و ضبط بھی نہیں رہتا اور صبر کا دامن بھی چھوٹتا ہے اور شرافت کی گجیاں بھی بکھرتی ہیں. اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے، اور چونکہ اس وقت ظاہر بات ہے کہ صدر اسحاق صاحب کا معاملہ، وہ صدر ہے اس ملک کے، اسمبلیاں وغیرہ اس وقت ٹوٹ چکی ہوئی ہیں، حکومت کا دار و مدار اب اکثر و بیشتر انہیں کے ہاتھ پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی اشارہ کیا بھی گیا ہے کہ ہو سکتا ہے جیسے سندھ میں بحالی امن کے لیے فوج سے مدد طلب کی گئی، اسی طرح پورے ملک میں بحالی امن کے لیے اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے فوج سے مدد طلب کی جائے. اب یہ بات آنی شروع ہو گئی. اسی طریقے سے شیخ رشید صاحب کا آج بیان آ گیا ہے کہ اگر مارشل لگا تو اس کی ذمہ داری صدر اسحاق پر ہوگی اور بے نظیر پر ہوگی. یہ ذمہ داری تو کس پر ہوگی، وہ تو مستقبل کا مورخ جو ہے ذمہ داری معین کرے گا، لیکن یہ انداز بتا رہا ہے کہ اس حد تک جانے کے لیے ایک گروہ جو ہے نواز شریف صاحب کے ساتھیوں میں سے تیار ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا تو ان کے ہاتھ میں بھی نہ رہے، آ جائے پھر کسی اور تیسری قوت کے ہاتھ میں آ جائے. اس لیے کہ پھر صورتحال یہی ہوگی اگر بدامنی کی وہی شکل ہو جاتی ہے، یہ تحریک کو اسی درجے تک پہنچاتے ہیں جس درجے پر کہ کبھی اس سے پہلے جو ہے 77 میں تحریک پہنچ گئی تھی. اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ کہ جواز پیدا ہو جائے گا. فوج ہماری نہیں چاہتی، فوج جو ہے سابقہ تجربوں کی وجہ سے واقعتاً وہ چاہتی ہے کہ پروفیشنل آرمی ہی کا رول پلے کرے. اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ہمارے ہاں اتنا بڑا موقع آیا تھا اسلم بیگ صاحب کے لیے کہ وہ چاہتے تو کوئی بھی ان کے اوپر الزام نہ دھر سکتا اور وہ اس وقت جو ہے مارشاء اللہ لگاتے اور حکومت اپنے ہاتھ میں سنبھال لیتے، لیکن یہ کہ ثبوت مل گیا کہ فوج کا ذہن بدل چکا ہے. جو بھی کچھ آیا ہے فوج کے کھاتے میں اس 11 سالہ دور کے نتیجے میں، اب فوج جو ہے اس سے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے، ان الزامات سے یا ان دھبوں سے دھونا چاہتی ہے اپنے دامن کو. لیکن یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ صورت پیدا ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ایسے لوگ ہوں گے جو سوچیں گے کہ آخر یہ ملک جو ہے اس کو ہم اس طرح اپنے سامنے جو ہے تتر بتر اور منتشر ہوتے تو نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ابھی اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو پھر وہ مزید یعنی اس ملک کے حصے بکھرے ہونے کی تمہید بن جائے گی. وہ بات جو 1980 میں میں نے کہی تھی یا 82 میں کہی تھی، وہی بات آج پھر 1993 میں میں دہرا رہا ہوں. ایک نتیجہ تو یہ. دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نہ اپنا ٹیمپو بڑھا سکے، نہ اس معاملے کے اندر جو ہے تحریک کو اگر وہ ایک بڑی یعنی صبر اور ضبط کے ساتھ آگے نہ بڑھا سکے، تو پھر یہ کہ ان کو شکست ہو جائے گی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ ہماری ملکی سیاست میں کچھ صنعت کار اور کچھ کاروباری حضرات کا بھی کچھ عمل دخل ہو گیا تھا. اس سے پہلے ہمارے ہاں سیاست صرف جاگیرداروں، زمینداروں، پیروں، وڈیروں اور خوانین اور جو بھی بلوچستان کے قبائلی سردار ہیں ان کا یہ مشغلہ ہے، ان کا یہ کھیل ہے. ان کے پاس اور تو کوئی کام ہوتے نہیں، بہت وقت فارغ ہوتا ہے، دولت بہت فاضل ہوتی ہے، یہ تو ان کا مشغلہ ہے، ان کا کھیل ہے. بیٹھے رہتے ہیں، منتظر ہیں، پھر کبھی داؤ لگ جائے گا، اس داؤ کے لگنے کے بعد پھر آخر کہاں جائیں گے؟ صدر اسحاق ہوگا تو ہمیں بلائے گا اور ضیاء الحق ہوگا تو ہم ہی کو بلائے گا، بالآخر تو قرائے فال جو ہے کسی ایک کے دوسرے کے نام نکلنا ہی ہے. لہذا جیسے فلمی انڈسٹری میں وہ ایکسٹرا جو ہوتے ہیں کیریکٹرز یا ایکٹرز جو ہیں وہ منتظر رہتے ہیں کبھی ہمیں بھی کوئی رول مل جائے، تو ہمارے یہ جاگیردار اور جو بھی ہیں وڈیرے یہ اس ان کا تھے. تو اس صورت میں مجھے اندیشہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ریپبلکن کا دور تھا ہمارے ملک کے اندر، کوئی نظریات نہیں، کوئی کسی کے خیالات سے کوئی سروکار نہیں، بس جو زمیندار جاگیردار ہے جس کے پاس بھی کوئی حیثیت ہے اپنی، لینڈڈ ایرسٹوکریسی جو بھی ہے اس کے لوگ جو ہے ان کا کھیل بن کر رہ جائے گا اس ملک کا. ان دونوں کی بجائے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اگر نواز شریف صاحب یہ کر سکیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے کہ وہ اپنی اس مہم میں تو برقرار رہیں، اسے قائم رکھیں، اب اس کو لڑیں اس جنگ کو. ایک اس کا محاذ جو ہے وہ عدالت کا محاذ ہے، اس میں پورے طور پر پورے اہتمام کے ساتھ وہاں پر یہ لڑائی لڑیں عدالت کے اندر. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ شرافت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ اس سیاسی جو ہے جو مہم ہے اسے آگے بڑھائیں، اس کو توڑ پھوڑ جو ہے اس کی شکل نہ اختیار کرنے دیں کہ جس سے پھر بالآخر جو ہے نتیجہ ادھر یا ادھر کا نکلے جو میں نے بیان کیے. اس کے علاوہ چند مشورے اور ہیں. نمبر ایک یہ کہ الیکشن ہر صورت میں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی تاخیر کسی بہانے کسی دلیل سے. یہ جو ہمارے ہاں ایک جو پریسیڈنٹ قائم ہو گیا تھا کہ 90 دن کی بجائے پھر وہ کتنے سال بن گئے، 9000 دن بن گئے شاید، یہ معاملہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے. اس کا مسئلہ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، دستور کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ یقیناً اس حکومت میں وہ عناصر بھی آ رہے ہیں جن کے بھاگوں جو ہے چھینکا ٹوٹا ہے، انہیں وزارتیں مل گئی ہیں، شاید اس سے پہلے اس کے علاوہ جو ہے کوئی صورت ان کے لیے نہ بنتی. اب وہ تو چاہیں گے کہ جتنی دیر بھی یہ یہاں پر عیش کر سکیں اور جتنی دیر بھی یہ ہمیں حکومت جو ہے اس کی قوالت ہو جائے. چنانچہ بعض بیانات بھی آنے شروع ہو گئے، ظاہر سرفراز صاحب کا بیان آج آ گیا کہ یہ 14 جولائی ذرا خیال تو کرو، گرمی ہوتی ہے اس میں تو آدمی باہر نکلتا ہی نہیں ہے، تو یہ 14 جولائی اس کو ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ پہلے احتساب اور بعد میں انتخاب، یہ معاملہ غلط ہے. انتخاب ہر صورت میں ہو جانا چاہیے. اور معلوم یہ کہ جو بھی ہمارے ہاں ایک غلط نظیر قائم ہوئی تھی اس کا اب ازالہ اور اس کی جو ہے تلافی کرنے کی شکل یہی ہے کہ معلوم ہو کہ واقع ہمارے ملک کی جو یہ سیاسی گاڑی ہے یہ دستور کی پٹری پر تو چل رہی ہے. اگر دستور نے کسی صدر کو اختیار دے رکھا ہے وہ 8ویں ترمیم کے ذریعے سے کہ وہ اگر سمجھتا ہے اپنی ثوابدید سے کہ یہ اب معاملہ صحیح نہیں چل رہا ہے تو وہ حکومت کو برخاست کر سکتا ہے، تو اگر اس نے یہ اپنا حق استعمال کیا ہے جو دستور نے اسے دیا ہے اس کے خیال کے مطابق، تو اسی دستور میں اگر یہ پابندی ہے کہ 90 دن کے اندر انتخاب ہونے چاہیے تو وہ اس کی بھی پوری پابندی انہیں کرنی چاہیے. دوسرے یہ کہ یہ انتخابات خالص غیر جانبدارانہ ہونے چاہیے. مجھے افسوس ہے وہ بات تو کوئی شاید کسی کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہمیں تو دہراتے رہنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ سب غلطی ہو رہی ہے جو سیاست دانوں کو نگران حکومت میں لایا گیا ہے. سیاست دان ظاہر بات ہے کہ وہ تو جو بھی دشمن ہیں، پہلے جب بے نظیر کی حکومت جب انہوں نے ختم کی تھی تو جو چن چن کر پیپلز پارٹی کے اور بے نظیر کے دشمن تھے انہیں لا کے بٹھا دیا تھا. اب اگر نواز شریف کی حکومت ختم کی ہے تو جن لوگوں کو دشمنی ہے کسی کو کسی وجہ سے، کسی کو کسی وجہ سے، ان کو لا کر بٹھا دیا ہے. تو یہ تو در حقیقت صحیح طرز عمل، یہی میلا فائدی ہے جس کی وجہ سے اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے الیکشنز کا مینڈیٹ جو ہے وہ صاف نہیں ہے، وہ مشکوک مینڈیٹ تھا، اس لیے کہ حکومتیں جو تھی جو نگران حکومتیں بنائی گئی تھی ان کے بنا پر یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی منصفانہ انتخابات ہوئے تھے. تو ہم نے جو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ یہ اسمبلیاں توڑیں اور نئے انتخابات کرائیں، میں نے جو بار بار یہ بات دہرائی ہے، تو کسی پرٹیکولر جرم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ مینڈیٹ ہی مشکوک تھا. اس حکومت جو جس جن انتخابات کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے، آئی ایس آئی کا رول اس میں جتنا تھا سب اب علم نشرہ ہو چکا ہے. آئی ایس آئی نے آئی جے آئی بنوائی تھی بالکل اپنے نام کے ہم وزن، اور یہ سارا فوج کا رول تھا جس نے کیس کے اندر عمل دخل اختیار کیا. پھر یہ کہ جو نگران حکومتیں بنائی گئی اس سے میلا فائدی اور بدنیتی جو ہے از خود ثابت تھی. اس اعتبار سے وہی کام اب دوبارہ ہو رہا ہے، وہی غلطی جو ہے دہرائی جا رہی ہے. اس کی بجائے یہ ہے کہ اصل میں تو یا تو یہ کہ وہ سیاستدان جو طے کر لیں کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، انہیں نہیں آنا میدان میں، اور وہ سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، چلیے ان میں سے کوئی بزرگ قسم کے لوگ ان کو لے لیا جائے، لیکن یہ کہ غیر جانبدار الیکشن جب تک نہیں ہوگا مینڈیٹ اسی طرح مشکوک رہے گا، اسی طرح سے گڑبڑ رہے گی معاملات، اسی طریقے سے پھر یہ جو ہماری سیاست کی جو ہے یہ تالاب یہ جو گدلا رہے گا. تیسری بات الیکشن کے ضمن میں یہ ہے، وہ بھی پھر وہی فغان درویش والی بات ہے، مذہبی جماعتیں اگر متحد نہ ہوئی جو الیکشن میں حصہ لینے کے قائل، ہمارے نزدیک تو اسلام الیکشن سے آئے گا ہی نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے. میرے پاس تو پچھلے دنوں چل کر آئے تھے، بہرحال اعزاز ہے میرے لیے ان کا آنا، کہ سمیع الحق صاحب آئے تھے، انہوں نے پھر کوئی ایک بنائی تھی پچھلے دنوں، پتہ نہیں 50-60-70 جماعتیں جمع کر لی تھی، میں تو بہرحال 4-5 سے زیادہ کا نام بھی نہیں گن سکتا، وہ 50-60 کون سی جماعتیں تھیں جو انہوں نے اسلام آباد میں اکٹھی کی، لیکن بہرحال اخبارات میں تو خبر آئی تھی، ٹیلی فون آیا تھا ان کا بڑا طویل، اور پھر یہ کہ اس کے بعد خود بھی چل کر آئے تھے، میں نے معذرت کی تھی، میرے پاس کوئی وقت ان کاموں کے لیے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اسلام آئے گا تو انقلابی عمل کے ذریعے سے آئے گا، اس انتخابی عمل کے ذریعے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آپ اپنا وقت اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں. اور میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ آپ نے جو کچھ کیا تھا متحدہ شریعت محاذ میں، کہ پہلے آپ نے دھمکی دی، الٹیمیٹم دیا کہ 27 ماہ رمضان تک اگر یہ شریعت بل جو ہے پاس نہ کیا گیا تو ہم ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے، لیکن پھر آپ وہیں بیٹھے رہے، وہی جو ہے ورنہ کیا اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. تو اگر یہی کام آپ کو کرنا ہے تو یہ تو کھیل ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ سیاست ہے، کھیل بن گیا ہے، مشغلہ ہے. میرے پاس اس کھیل یا مشغلے کے لیے کوئی ایک منٹ بھی اب نہیں ہے کہ میں اس میں صرف کر سکوں. ابھی پرسوں آئے تھے جو جمعیت اہل حدیث کے بہت اہم آدمی ہیں ساجد میر صاحب، علامہ لگتا ہے ان کے نام کے ساتھ، جی پروفیسر ساجد میر صاحب، میں اس میں اصل میں چکر کھا گیا کہ علامہ ہے پہلے یا پروفیسر ہے، بہرحال وہ بھی تشریف لا کے میں نے یہ کہا، وہ بھی چاہتے تھے کہ پھر کچھ جماعتیں جمع ہوں. میں نے کہا جب تک طے آپ نہیں کریں گے کہ الیکشن سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، اس وقت تک میرا تو کوئی معاملہ کسی کے ساتھ نہیں. لیکن جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے کچھ ہو سکتا ہے، اگر وہ متحد نہ ہوئے تو پھر وہی کچھ ہوگا، پھر کوئی کسی کا زمیمہ، کوئی کسی کا زمیمہ، کوئی کسی کا پاسنگ بن جائے گا، کوئی دوسرے پرڑے کے اندر جا گرے گا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اصل میں تو وہی قوتیں وہی دونوں سیکولر ہیں، ایک برملا سیکولر ہے، ڈنکے کی چوٹ ہے، اسے آپ برا بھی کہہ سکتے ہیں بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، اچھا تو ہے کھل کر کہتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں، ان کے اندر کم سے کم یہ کہ انہوں نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا تو نہیں ہے. ایک وہ جو ہے سیکولر، لیکن یہ کہ اوپر سے انہوں نے ملمبا لگا رکھا ہے، سود پر دونوں متفق ہیں کہ اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، یہی نظام مغربی جو ہے ہمارا جو مالیاتی نظام ہے، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک نے کچھ اسلام کا نام استعمال کیا، ابھی تو خیر میں نے دیکھا ہے کہ کوئی خاص نام نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ بہرحال مذہبی گروہ بھی بعض ایسے ہیں. اب یہ ذرا تلخ حقیقت ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جیسے سیاستدان ہمارے جاگیردار ہیں، مذہبی گروہ بھی بعض ایسے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں سوائے اس کے کہ جب کبھی اس قسم کا بازار گرم ہو تو وہ بھی اپنی کوئی قیمت کسی ایک سے یا دوسرے سے کو وصول کر لیں، اس لیے کہ بہرحال کچھ لوگ ہیں ان کے پاس، کچھ لوگوں کو حسن ظن ہے ان کے ساتھ، یا کسی خاص مسلک کی بنیاد پر کچھ لوگ ہیں جو ان سے منسلک ہیں. تو جیسے کہیں الیکشنز کے اندر ہوا کرتا تھا، کسی برادری کا چودھری جو ہے وہ اپنے سارے ووٹ بیچتا تھا اور تھوڑے پیسے جو ہے لوگوں کو دے کر باقی وہ اپنی جیب میں ڈالتا تھا، اسی طرح بعض مذہبی شخصیتیں ہمارے ہاں ایسی ہیں کہ جو اس قسم کے مواقع پر میدان میں آ کر اور پھر یہ کہ اپنی قیمت چکواتی ہیں کبھی ادھر سے یا ادھر سے. پارا اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. میں اس وقت جو تیسرا مشورہ الیکشن کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جن کا بھی خیال ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے دین کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے، انہیں پھر ایک پلیٹ فارم اگر انہوں نے نہیں بنایا تو پھر تاریخ، جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے، اندیشے ہیں کہ تاریخ کہیں اپنے آپ کو نہ دہرائے، یہ ایجیٹیشن جو ہے یہ وہ ایجیٹیشن نہ بن جائے جس کے نتیجے میں کہ ملک دو لخت ہو گیا تھا، یہ ایجیٹیشن اس طرح کا ایجیٹیشن نہ بن جائے جس کے نتیجے میں ماشاء اللہ آ گیا تھا. اسی طریقے سے یہ جو جتنے بھی اندیشے ہیں، یہ جو تیسرا اندیشہ پھر یہی ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو یہی ہوگا کہ مذہبی جماعتیں ہیں وہ پاسنگ کی حیثیت سے ادھر ادھر رہ جائیں گی اور کوئی سیکولر جماعت جو ہے وہ بہرحال الیکشن میں کامیاب ہو جائے گی. ایک اور مشورہ یہ ہے، دو مشورے جو اور ہیں، صوبائی اسمبلیوں کا بھی لازمن خاتمہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ پھر وہ مینڈیٹ کا معاملہ ہے. صوبائی اسمبلیاں ہیں اثر انداز ہوں گی، صوبائی حکومتیں ہیں صوبائی اسمبلیاں، اور اصل تو جو اثر انداز ہوتے ہیں ووٹروں پر وہ صوبائی لوگ ہوتے ہیں. یہ جو ایم این ایز ہیں ان کو تو بیچاروں کو ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس لیے کہ سیدھی بات ہے، پرانے زمانے کی جو کہاوت ہے کہ کسی دیہاتی نے وہ کہیں ندی پار کرتے ہوئے کسی کو دیکھا کہ اچھے بھلے کپڑے پہنے ہوئے کھڑا ہوا ہے، اسے کندھے پہ بٹھایا میں پار کراتا ہوں، تو اس سے بھی پوچھا اس نے تم کیا ہو، پٹواری ہو؟ اس نے کہا نہیں پٹواری نہیں ہوں، کچھ اور پوچھا جو اس کے آس پاس کے ہوتے تھے بڑے آدمی، وہ کہا میں یہ بھی نہیں ہوں، تو انہیں اٹھا کے وہیں پھینکا کہ پھر مجھے کیا سروکار ہے تمہیں، میں خاموں اپنے کندھے پر اٹھاؤں. چاہے ڈپٹی کمشنر ہو، ڈپٹی کمشنر کو وہ نہیں جانتے کہ کس بلا کا نام ہے، وہ تو یہ کہ جو بیٹھا ہے گاؤں کے اندر جس کے قلم سے وہ ہے انتقال درج ہو جاتا ہے، میری زمین ادھر یا ادھر پڑ گئی یا اس کی زمین کہیں میرے کھاتے میں ڈل جائے، تو وہ ہے اصل. تو اصل اہمیت تو ہوتی ہی ایم پی ایس کی ہے، اور وہی ہوتے ہیں کہ جو اثر انداز ہوتے ہیں. ایم ایل ایز تو ہمارے ہاں عام طور پر سیاسی اعتبار سے وہ اوپر کوئی اور مفادات حاصل کرنے کر لے، لیکن یہ کہ خاص اپنے علاقوں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو اگر یہی اسمبلیاں قائم رہتی ہیں تو گویا کہ وہ مینڈیٹ جو ہے وہ مشکوک رہے گا. اور ایک یہ کہ یہ احتساب انتخاب بعد میں احتساب پہلے، یہ بھی نہایت دھوکے کا نعرہ ہے. انتخابات ہونے چاہیے، احتساب کے عمل کو مسلسل جاری رکھیے. جب بھی آپ ثابت کر سکیں کہ کسی شخص کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے فلاں قانون کی زد میں آ گیا ہے، وہ اگر انتخاب میں کامیاب ہو کر آ گیا انسیٹ ہو جائے گا. لیکن یہ کہ پہلے احتساب ہو بعد میں الیکشن ہو، اس کے بہانے سے الیکشن کو ملتوی کرنا، یہ پھر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ در حقیقت اس ملک کی بنیادوں کو میں عرض کر چکا ہوں، یہ ملک اپنی ترکیب میں ایک خصوصی حیثیت کا حامل ہے. یہ سیاسی عمل کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا، یہ انتخاب کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے. لہذا اس کا چلنا باقی رہنا اس سیاسی عمل کے جاری رہنے ہی پر اس کا دار و مدار ہے. البتہ اس کا مسلمان بننا، اسلامی ریاست بننا، اس کے لیے انقلابی عمل کی ضرورت ہے. یہ دو چیزیں ہیں جس کو بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے اس فرق کو. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں اس کے لیے ایک تشبیہ ایسی سجھا دی تھی کہ جس سے بھی گفتگو ہوئی اس نے مان لیا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی. کہ ایک ہے کسی انسان کا زندہ رہنا، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے پارسی ہو، چاہے عیسائی ہو، زندہ رہنے کے لیے اسے خوراک چاہیے، پانی چاہیے، ہوا چاہیے. خوراک نہیں ملے گی تو چلیے ہو سکتا ہے کہ 10-15 دن جی جائے بغیر کھانے کے. پانی نہیں ملے گا تو شاید اس سے بہت پہلے جو ہے جان نکل جائے، اور ہوا بند کر دی تو چند منٹوں میں ختم ہو جائے گا. تو یہ ہے معاملہ کسی انسان کے زندہ رہنے. اس انسان کو مسلمان بنانا، اس کے لیے کچھ ایمان، کچھ اس کے ذہن کی تطہیر ہوگی، اس کے عقائد کو آپ درست کریں گے، اس کے دل میں کچھ یقین پیدا کریں گے تو مسلمان بنے گا، ورنہ کیسے مسلمان بن جائے. تو کسی کا زندہ رہنا اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، کسی کا مسلمان بننا اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اس ملک کا زندہ رہنا یہاں سیاسی عمل کے جاری رہنے پر اس کا دار و مدار ہے. جہاں سٹیسس آئے گا، جہاں تعطل پیدا ہوگا، اس کی جان پر بن جائے گی، اس کے لیے اندیشے ہوں گے، خطرے ہوں گے. لیکن اس کا مسلمان بننا، اگر آپ کی اصل پرائیورٹی یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کو مسلمان بنانا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اس انتخابی عمل میں وقت ضائع کرنا بیکار ہے. اس کے لیے تو پھر ایک انقلابی عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بھی جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف کیا جائے. لیکن اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس ان تمام مشوروں سے نیچے اتر کر جو اصل سبب ہے اس صورتحال کا، خاص پاکستان کے حالات میں. دیکھیے، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ہر مسئلے میں کچھ لیولز ہوتے ہیں مختلف. مثلا پاکستان کا جینیسس، پاکستان کیوں وجود میں آیا؟ کچھ کہتا ہے اسلام کے نام پر آیا، کوئی کہتا ہے نہیں یہ تو سیاسی مسئلہ تھا، کوئی کہتا ہے نہیں یہ معاشی مسئلہ تھا. اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ کہ اس کے تین لیول مختلف ہیں. سب سے پہلے جس کو ہم کہیں گے رائٹنگ آن دی وال، یا جیسے پانی ہوتا ہے ہماری زمین کے اوپر، جو پانی چل رہا ہے نگاہوں کے سامنے ہے، دریا ہے، نہر ہے، نالا ہے، چشمہ ہے، وہ کیا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. چاہے وہ نعرہ جو ہے بچوں نے ایجاد کیا تھا، لڑکوں نے ایجاد کیا تھا بقول سردار شوکت حیات خان صاحب، کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی، یہ تو کچھ چھوکروں نے، کچھ نوجوانوں نے نعرہ ایجاد کر دیا. چاہے وہ نوجوانوں کا ایجاد کرنا تھا، اگر یہ نعرہ نہ لگتا تو مسلمانان بر عظیم پاک و ہند مسلم لیگ کے جھنڈے تلے اس کے پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے. لہذا بنا اسلام کے نام. البتہ اگلے لیول پر آئے، نیچے اتریے، جیسے پانی ہوتا ہے 70 فٹ پہ، 40 فٹ پہ، جس کو آپ ہینڈ پمپ سے نکال لیتے ہیں یا کنویں سے نکالتے ہیں. یہ پانی کی مثال کیا ہے اس مسئلے میں، کہ اگر سوال یہ ہو کہ اصل جذبہ محرکہ کیا تھا پاکستان کے قیام کا، کیا وہ مذہبی جذبہ تھا؟ یہاں میرا جواب بھی یہ کہ نہیں، مذہبی نہیں تھا. میری دلیل کیا ہے کہ جو کسی تحریک کا اصل جذبہ محرکہ ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ گاڑھی شکل میں نظر آنا چاہیے اس کی قیادت میں. پاکستان کی تحریک کی قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی، مذہبی لوگ نہیں تھے، پریکٹسنگ مسلمز بھی نہیں تھے. اور علماء اور پیر حضرات اور مشائخ، ان کی حیثیت معاونین کی تھی، زعماء کی اور قائدین کی نہیں تھی. قائدین تو قائد اعظم تھے، لیاقت علی خان تھے، چودھری خلیق الزمان تھے، اور گنتے چلے جائیے. یہ ظاہر بات ہے، یہ لوگ تو کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے. اس اعتبار سے مذہبی نہیں تھا جذبہ محرکہ. کیا تھا؟ سیاسی بھی نہیں تھا صرف، معاشی بھی نہیں تھا، صرف قومی جذبہ تھا کہ ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ یہ بڑی قوم ہندو کی جو ہے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گی. اس میں دل کا چور بھی تھا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے ہزار برس، آخر وہ بھی تو ہمیں یاد تھا نا، ہمارے سارے بادشاہ تو اچھے لوگ نہیں تھے، جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں یہاں پہ، جو گلچھرے مسلمان حکمرانوں نے یہاں اڑائے ہیں، آخر ان میں جو بھی کچھ پرجا پر زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں، اس کا کیا انکار آپ کر سکیں گے؟ جب مسلمان بادشاہوں نے مسلمانوں پر مظالم کیے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر غیر مسلموں کے اوپر کیا کچھ کیا ہوگا ان بادشاہوں نے اپنے عیش کے ایوان سجانے کے لیے. تو یہ ہمارا دل کا چور بھی تھا اور حقیقت بھی نظر آ رہی تھی کہ انگریز نے ہندو کو سہارا دیا ہے، مسلمان کو دبایا ہے، اس لیے کہ مسلمان سے اس نے حکومت چھینی تھی، اس اعتبار سے خطرہ تھا مسلمان دوبارہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اس وجہ سے بھی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. تو ایک قومی جذبہ تھا، چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے اندیشہ ہو گیا. اب آئیے تیسرے لیول پر. تیسرا لیول یہ کہ اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی. چھوٹی قوم تھی مسلمانوں کی، لیکن مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ کیا وہ نسل کی بنیاد پر مسلمان تھے؟ نہیں. کیا وہ ایک زبان کی بنیاد پر ایک قوم تھے؟ نہیں. اس لیے کہ بنگلہ زبان اور پشتو زبان، پنجابی زبان، خیر اردو زبان رابطے کی زبان آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن قومیت تو نہیں تھی اردو زبان کی بنیاد پر. سندھی زبان اردو زبان سے کہیں زیادہ جو ہے قدیم ہے، اس کا جو کلیم ہے وہ بہت بڑا ہے، بڑا وزنی کلیم ہے. یہ تو کل کی پیداوار ہے، لشکری زبان ہے اردو زبان. سندھی زبان جو بڑی قدیم زبان ہے، تو وہ زبان کی بنیاد پر بھی ایک قوم نہیں تھی، سوائے مذہب کے اور کوئی شے مشترک نہیں تھی. لہذا پھر جب ہم آئیں گے تو تجزیے میں یہ آئیں گے کہ پاکستان کی بنیاد سوائے مذہب کے اور کوئی نہیں. یہ ہے اصل تجزیہ، ڈائلیما جو میں نے پچھلی مرتبہ ابھی لفظ استعمال کیا تھا. ڈائلیما کہتے ہیں عقدہ لا ینحل، ایک ایسا عقدہ، ایسی گرہ جو کھل نہ سکے. اس وقت تک وہ عقدہ لا ینحل بن گیا ہے کہ ہم نے ایک ملک بنا لیا ہے پاکستان، جس کی جواز جس کا اور جس کی بنیاد سوائے مذہب کے کوئی نہیں ہے، اور اس مذہب کی طرف ہم نے پیش قدمی کی نہیں. سیکولرزم، وہی دین و دولت کی تفریق، وہ ہے کہ در حقیقت ڈائلیما یہ ہے. جب تک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی کوئی خیر برآمد یہاں نہیں ہو سکتا. چلتا رہے گا، گھسٹتا رہے گا، زندہ رہے گا، لیکن اصل استحکام اس ملک کو جو حاصل ہوگا تو وہ ہوگا جبکہ اس ڈائلیما کو آپ حل کر سکے کہ اس ملک کی اصل بنیاد بن جائے اسلام، اور وہ صرف زبانی کلامی اسلام نہ ہو، حقیقی اور عملی اسلام. یہ ہے اصل جو کہ اگر آپ تجزیہ کریں گے تو ہمارا جو اصل جو مرض ہے وہ کیا ہے. اس سے پہلے میں نے اس کو کچھ اور الفاظ میں کہا تھا، آج اس کے لیے ایک اور لفظ وضع کر رہا ہوں، تفریق دین. اس لیے کہ آج جو آیات اب ہمیں پڑھنی ہے، در حقیقت ان میں یہ لفظ اور یہ اصطلاح جو ہے یہ بہت اہمیت کے ساتھ آئی. تفریق دین کا کیا مطلب؟ دین کہتے ہیں ایک مکمل نظام کو. دین ملوکیت، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، سورہ یوسف میں الفاظ آئے ہیں. بادشاہ کا ایک دین تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے ہیں، ایک مکمل نظام تھا. ملوکیت کا نظام کیا ہوتا ہے؟ کہ آخری اتھارٹی بادشاہ ہے، جس کو چاہے وزیر بنائے، جس کو چاہے ہٹا دے. اسے کوئی ووٹ تو نہیں دیکھنے کہ یہ ووٹ لے کر آیا کہ نہیں آیا ہے، یا یہ اس کے پاس کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کے حامی ہیں. وہ تو جس کو چاہے گا بنائے گا، وزیر بنائے گا. سارا اختیار اس کا ہے، جیسے کہ کبھی فرعون کا قول نقل ہوا ہے جو موسیٰ کے زمانے کا فرعون ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اور کیا یہ سارا آبپاشی کا نظام، یہ نہریں میرے اختیار میں نہیں ہے؟ جس کو چاہوں پانی دوں، جس کا چاہوں بوگا بند کر دوں، میرا اختیار ہے، نہیں دوں گا پانی، میرا اختیار ہے. تو در حقیقت ایک اختیار کے تحت جب نظام زندگی آ جاتا ہے، یہ دین ہے، دین الملک، دین الجمہور، جمہور کا دین، یعنی جمہور کی بادشاہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں، یہ پاپولر سوورنٹی ہے، اس کے تحت پورا کا پورا نظام ہوگا. اور تفریق دین کیا کہتے ہیں؟ تفریق، فرق یفرق، تفریق کے معنی پھاڑ دینا، توڑ دینا، حصے بکھرے کر دینا. جب نظامی زندگی کے حصے بکھرے ہو جاتے ہیں، اس کو توڑ دیا جاتا ہے، اس حصے میں تو فلاں کا اختیار چلے گا، اس حصے میں فلاں کا اختیار چلے گا. مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلے گا، نماز میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی ہوگی، بینک میں بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا رسول کا کیا حکم، یہاں علیحدہ نظام چلے گا. آپ کی پارلیمنٹ کے اوپر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کوئی وہ قانون پاس نہیں کر سکتی. یہاں تو اصل اختیار جو ہے وہ جمہور کا ہے، یہ تو ووٹ لے کر آئے ہیں، ووٹ لے کر آئے ہیں تو نمائندے ہیں، اختیار ان کے ہاتھ میں، جو چاہیں گے قانون بنا دیں. یہ ہے تفریق دین. میں چاہتا ہوں کہ آج اس اصطلاح کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ تفریق دین اسے کہتے ہیں. چنانچہ اب دیکھیے ان آیات کی طرف ہم آ رہے ہیں. اس وقت جس صورت حال سے ہم دو چار ہیں جو ابھی تو ابتدا میں ہے, اللہ نہ کرے کہ یہ بڑھ کر وہی شکل بن جائے کہ جو سن 70 وغیرہ میں تھی اور پھر جو کہ اس کے بعد سن 77 میں ہو گئی تھی. ظہر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس, فساد پھیل گیا ہے بر و بحر میں, لیکن یہ فساد پھیلا ہے بسبب لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے. یہ کرتوت در حقیقت جو ہمارا ہے کہ ہم نے ایک ملک بنایا ہے اسلام کے نام پر اور لاکھوں جانیں گئی ہیں اس پر, ہزار ہا عصمتیں گئی ہیں, ہزاروں مسلمان عورتیں رہ گئی ہیں. ان میں سے بعض تو بعد میں آئی بھی ہیں, بعد میں آنے سے انکار کر دیا ہے کہ اب کون ہمیں قبول کرے گا تمہارے معاشرے میں, جبکہ ہمارے ہاں یہاں پر سکھوں یا ہندوؤں سے دو دو تین تین بچے ہو چکے, کون قبول کرے. اتنی بھاری قیمت دے کر ملک بنایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور اسی سے ہم نے انحراف کیا. اس کے بعد جو ہے ہم نے وہ اصول اختیار کیے, وہی قومیت کا وہ تصور کہ وہ ہندو ہو سکھ ہو پارسی ہو عیسائی ہو ایک قوم ہے, ایک پاکستانی قوم ہے, جس کی نفی پر ملک بنایا تھا پاکستان کہ نہیں ہماری قومیت کی بنیاد جو ہے وہ مذہب پر ہے. ہم قوم کی قوم جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہے, کسی جغرافیے کی بنیاد پر نہیں. اگر ہم نے انحراف کیا ہے تو اس انحراف کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے. اسی کو جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ تعبیر کیا تھا, اس وعدہ خلافی کا نتیجہ نفاق ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے, لئن آتانا من فضلہ, اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا, غنی کر دے گا, دولت مند بنا دے گا, لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, خوب صدقہ و خیرات کریں گے اور صالح بن جائیں گے. فلما آتاهم من فضله, جب اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا, بخلوا به, اب وعدہ خلافی کی, بخل سے کام لیا. وتولوا وهم معرضون, پیٹھ موڑ لی, اعراض, بھول گئے, جیسے کہ جانتا ہی نہ, کالم یڈو, جیسے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا, کبھی نعرہ لگایا ہی نہیں تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو فرمایا فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم, اللہ نے عقوبت کے طور پر, سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. اس نفاق کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اخلاق کا زوال آ گیا, نہ صداقت ہے, نہ امانت ہے, نہ وعدے کا ایفا ہے. وہی تین جو حضور نے فرمایا کہ یہ تین آیت جو نشانیاں ہیں, آیت المنافق ثلاث, جب بولے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, جب امین بنایا جائے خیانت کرے, اور ایک نفاق باہمی ہے, سر پھٹنگل ہے, قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی. یہ ہے وہ نتیجہ کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, تاکہ اللہ انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا. بڑا نوٹ کیجیے, ابھی بعض کا لفظ بہت معنی خیز ہے. اگر اللہ ہمارے ساری کوتاہیوں کی سزا دے تو ہمیں نصیب منسیہ کر دے, پھر تو ہمارا حق ہی نہ رہے باقی رہنے کا. لیکن اللہ کچھ گناہوں کا, وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, جیسے کہ سورہ شورا میں فرمایا جو بھی کچھ تم پر آتا ہے, فبما کسبت ایدیکم, وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تکالیف آتی ہے, وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور بہت سی چیزوں سے تو اللہ درگزر فرماتا رہتا ہے. اگر تمہارے ہر جرم کی سزا دے دے تو زمین پر ایک چوپایا بھی باقی نہ رہے, اگر ہر ایک کی جو سزا جو ہے تمام مخلوقات کو ملنی شروع ہو جائے. تو فرمایا بعض الذی عملوا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ لوٹ آئے. آخری عذاب سے پہلے یہی مضمون ہے جو آپ کو سورہ روم کی یہ آیات ہے, اس کے بعد سورہ لقمان ہے, پھر سورہ سجدہ ہے. سورہ سجدہ کی آیت جو ہے 21 وہ یہی ہے, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے رہیں گے, شاید یہ لوٹ آئے. بڑا عذاب پھر وہ ہوتا ہے, کلم یغنو فیہا, کسی قوم کو ایسے ختم کر دیا جائے کہ اس کا وجود تک نہ رہے. اس موضوع پر میرا مضمون قرآن کا قانون عذاب, ضرور پڑھیے اسے. وہ بس ایک خاص وقت کی کیفیت تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جامع تحریر ہے جو قلم سے نکلی ہے, حالانکہ یہ مضامین تو خاصی روا روی میں لکھنے پڑتے ہیں, ہر طرح کی مصروفیات ہوتی ہیں. ہفتے وار جو مضمون لکھنا ہو اس کے لیے اس طرح تو ذہن کو بنانے کی فرصت اور وقت نہیں ملتا, لیکن یہ کہ آپ کو پڑھیے کہ یہ عذاب آتا ہے دنیا میں, اس کا قانون کیا ہے. آج ہم پر اگر اللہ کا عذاب ہے تو اللہ تو ظالم تو نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے بوسنیا میں, کیوں ہو رہا ہے, کیا اللہ کے اذن کے بغیر ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں, پتا تک جنبش نہیں کھاتا اللہ کے اذن کے بغیر. تو اللہ کا اگر اذن ہے جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں, اور جو کچھ ہو رہا ہے بوسنیا میں, اور جو کچھ ہو رہا ہے صومالیہ میں اور جو کچھ کہیں اور ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر الجزائر میں، اور جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر، اور نہایت نیک نوجوان مسلمانوں پر جو کچھ ہو رہا ہے مصر میں، ابھی آپ نے شاید رات آج پڑھ بھی لیا ہوگا، سات جو ہیں الجماع اسلامیہ کے سات نوجوانوں کو پھانسی کی سزا وہاں کی ایک جو عدالت ہے فوجی عدالت اس نے دی ہے، اور بہت سو کو جو ہے وہ عمر قید کی دی، سات کو تو پھانسی کی سزا دی. یہ کون ہے؟ نہایت نیک نوجوان، نہایت مسلمان نوجوان. آج مسلمانوں کے ہاتھوں یہ ہو رہا ہے. بلکہ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ میں جب میں تھا تو ایک انٹرویو میں نے تو نہیں دیکھا، سنا وہ انٹرویو نشر ہوا ہے وہاں، کہ جو وزیر اعظم اس وقت ہے اسرائیل کا، جب اس سے سوال کیا گیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے فلسطینی جو ہے 400 اپنے ملک سے نکال دیے اور وہ اس طرح سردی کے موسم میں چٹر رہے ہیں، نو مینز لینڈ میں ہیں وہ آپ کے اور لبنان کے درمیان، انہوں نے کہا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو حسن مبارک کیا کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ مصر کے اندر، اس پہ نہیں بولتے تم لوگ، خود الجزائر کی حکومت کیا کر رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ مسلمان ہے ہی ایسے، یہ تو در حقیقت اسی لائق ہے کہ یہ شروع کیا جائے، ہم تو بڑی نرمی برت رہے ہیں، ہم نے تو کسی کو مارا نہیں ہے، ہم نے تو صرف اپنے ملک سے باہر نکالا ہے. جو کچھ ان ٹیررسٹ کے ساتھ اور ان فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ جو کچھ مصر میں ہو رہا ہے وہ دیکھو، جو کچھ الجزائر میں ہو رہا ہے وہ دیکھو. اب بات اس کی جو ہے بڑی قوی تھی، بڑی مضبوط تھی، اور ظاہر بات ہے امریکہ کا پبلک اوپینین جو اس طرح کی باتوں سے اثر قبول کرتا کہ واقعی مسلمان ہی کچھ کر رہے ہیں. بلکہ میں نے وہ مضمون بھی لکھا تھا، اس میں یہ مثال دی تھی، دو گروپ ہیں اورنج کاؤنٹی لاس اینجلس کے قریب جو ہے ایک بڑا اسلامک سینٹر ہے، اس میں دو دھڑوں کے درمیان جو ہے اس سینٹر کی جو چودراہٹ ہوتی ہے اس پر جھگڑا ہوا، اور جھگڑا ہوا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک گروپ نے انتخاب جیتا، دوسرے نے تالے توڑ کے قبضہ کیا، اور پھر اس نے اب عدالت میں یہ درخواست دے دی ہے کہ ہم اپنے فلاں فلاں ممبروں کو نکالنا چاہتے ہیں بنیادی ممبر شپ سے، اس لیے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ امریکہ میں چاہتے ہیں نظام خلافت قائم کرنا، اور یہ امریکی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں. تو وہاں کا پورا پریس کہہ رہا تھا دیکھو شاہدہ شاہد من اہلہا، یہ مسلمان خود اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم اگر انہیں الزام دیں تو ہم نے کون سا ظلم کیا یا زیادتی کی ہے، یہ تو خود ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو یہ حالات اس وقت ہیں عالم اسلام کے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں اس نسیم منسیہ سے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید کے لوٹ آئے، جس میں جاگنے کا مادہ ہو وہ جاگ جائے، جس میں اصلاح پذیری کی صلاحیت ہے وہ اصلاح کر لے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں گھومے پھریں، چلے پھریں، اور پھر دیکھیں جو ان سے پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا ہے. دیکھیے یہاں پر نوٹ کیجئے اس آیت کا جو اصل جو ہدف ہے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس کا کیا مفہوم ہے اس کو سامنے رکھا کیجئے. اس سے مراد ہے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، ان کا جو حشر ہوا، ان کا جو انجام ہوا، وہ جس طرح ہلاک کی گئی. یہ بھی آج کے مضمون میں اس عذاب کی قسموں کا تذکرہ موجود ہے جو نوائے وقت میں چھپا ہے آج ہی، کہ ایک عذاب استیصال ہوتا ہے، کسی قوم کو بالکل نسیم منسیہ کر دینا، جڑ کاٹ دینا، وجود ختم ہو جائے، کلم یغنو فیہا، ایسے کر دیے جائیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں. قطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، وہ ایسے ہو گئے، لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے محل اور مسکن نظر آ رہے ہیں، مکان نظر آ رہے ہیں، حویلیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن ان میں جو آباد تھے ان کا نام و نشان نہیں. یہ عذاب استیصال ہے، یہ آتا رہا ہے ان قوموں پر جن کی طرف اللہ نے کسی رسول کو بھیجا، اور رسول نے حق کو بالکل واضح کر دیا، مبرہن کر دیا، کسی کے لیے کوئی اشتباہ کی گنجائش نہ رہی، پھر بھی انہوں نے رسول کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، بحیثیت مجموعی تو ختم کر دیا. باقی چھوٹے عذابوں کی اور قسمیں ہیں وہ اس مضمون میں پڑھیے گا. فرمائے یہاں پہ اصل ذکر تو ان کا ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں ایک اشارہ موجود ہے، ہم اپنی تاریخ سے سبق لکھ سکتے ہیں. فنظرو، ذرا اپنے ماضی میں جھانکو اور دیکھو پہلے تمہارے ساتھ کیا ہو چکا ہے، تمہارا ملک دو رخت ہو چکا ہے. وہی جو بات میں نے لکھی تھی 1980 میں صدر صاحب کے نام خط میں، کہ ایک شرابی اور زانی ٹولے نے اس ملک کو جو ہے دو رخت کیا، تمہارا وہ ملک دو رخت ہوا، 93,000 تمہارے کڑیل جوان جو ہے ہندو کے قیدی بنے، بدترین شکست کا جو ہے کلنگ کا ٹیکہ تمہارے ماتھے پر لگا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے مابین ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں، تمام انسانوں کے دل جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، وہ نکسن کا دل اللہ نے پھیرا ہے، جس کو کہ اندرا گاندھی مرتے دم تک شکایت کرتی رہی کہ پرو پاکستان ٹلٹ امریکہ کی نکسن ایڈمنسٹریشن کے اندر پرو پاکستان ٹلٹ پیدا ہو گیا تھا. اس وقت نکسن نے کوسیجن کو یونیلیٹرل جو ہے اس کو کہا ہے کہ بند کرواؤ یہ جنگ، اور اس کے حکم پر یونیلیٹرل سیز فائر کیا ہے اندرا گاندھی نے، ورنہ پاکستان اس وقت میرے حساب میں زیادہ سے زیادہ 6 دن کی مار تھا بھارت کے لیے. ہمارا مورال پاتال میں, اتنی بڑی شکست, ملک دولخت ہو گیا. ان کا مورال آسمان پر. ان کی وزیر عظمیٰ کہہ رہی تھی وی ہیو ایونج اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ, ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے مورال کیا تھا ہندو قوم کا اس وقت. پھر ہمارا کتنا اسلحہ ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا, کتنے جہاز جو ہیں ان کے قبضے میں آ گئے تھے, ہماری فوج کا کتنی بڑی نفری ان کے اب قیدی بن چکی تھی. اب پوری طاقت, نہ صرف اپنی طاقت مشرقی محاذ کی وہ ادھر ڈائیورٹ کرتا بھارت, بلکہ ہماری اپنی طاقت کو ملا کر ہمارے خلاف استعمال کرتا ہمارا اسلحہ جو اسے وہاں ملا ہے. تو مغربی پاکستان ہمارا جو ہے سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا, ہمارا جو راجستھان کا سیکٹر ہے وہ ٹوٹ چکا تھا. لے دے کے اگر تھا ہمارے پاس تو انٹیکٹ اگر کوئی ٹاسک فورس تھی تو وہ صرف یہ سلیمان کی ہیڈ ورک کے پاس ٹکا خان لے کر بیٹھے ہوئے تھے. اور تھا کیا آپ کے پاس؟ آپ کی نیوی کا حال یہ تھا کہ وہ آ کے کماری میں مار کر گئے آپ کے جہاز کو. یہ تو ہماری نیول ڈیفنسز کا حال. گراؤنڈ ڈیفنسز کا معاہدہ ہو رہا تھا کہ کہیں اتر ہی نہ آئے بھارت کی فوج ہمارے ساحل کے اوپر. پھر یہ کہ ہماری ایئر فورس جو ہے بالکل مفلوج ہو چکی تھی. اسے رشیا نے بھارت کو ایسے ہیلی کاپٹرز دے دیے تھے جیسے آواکس وغیرہ جو اب بعد میں جن کے نام ہم نے سنے ہیں, اور بھارت کو اس وقت دے دیے گئے تھے کہ ہمارا جہاز ذرا حرکت میں آتا تھا ان کو معلوم ہوتا. یہ تھے حالات. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بچایا ہے, لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے لعلہم یرجعون والی بات اس کے بعد بھی ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. فرمایا کان اکثرہم مشرکین, یہ جو ہلاک ہم نے کیا جن کو, یہ ان میں سے اکثر مشرک تھے. یہاں ذرا میں تھوڑی سی آج توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ شرک کا جب بھی لفظ قرآن میں آتا ہے ہمارے ذہن میں بت پرستی آ جاتی. ٹھیک ہے, جو حضرت نوح کی قوم تھی اس میں بت پرستی تھی, اسی طریقے سے اور جو اقوام تھے ان میں بت پرستی تھی, حضور کے زمانے میں جو مشرکین عرب تھے بت پرست تھے. لیکن کیا شرک صرف بت پرستی کا نام ہے؟ یہاں جو ہے خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں شرک کا لفظ کس معنی میں آ رہا ہے؟ قرآن کا جب اصول یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے, تو یہ اصول 10 گنا زیادہ قوی ہو جائے گا اسی سورہ مبارکہ میں مشرکین کی ایک ڈیفینیشن آ رہی ہے. تو اگر اسی سورہ مبارکہ میں آ رہی ہے کہ مشرک کون ہوتے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پر آپ کو اپنے ذہن میں اسی کو لانا چاہیے. اور اس وقت کا جو معاملہ ہے ہمارا, اگر ہم اس ڈیفینیشن کو سامنے نہیں رکھیں گے تو ان آیات کو ہم یہی سمجھیں گے کہ اساطیر الاولین ہے, مگر پچھلوں کے قصے ہیں بس. یہ قوم نوح کا ذکر ہو رہا ہے, قوم ہود کا ہو رہا ہے, یقیناً قوم نوح کا بھی ہو رہا ہے, قوم ہود کا بھی ہو رہا ہے, قوم صالح کا بھی ہو رہا ہے, لیکن فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا اپنا ذکر بھی موجود ہے. وہ اپنا ذکر جو ہے اس کے لیے ذرا تدبر کرنا پڑتا ہے, غور و فکر کرنا پڑتا ہے. یہ میں ابھی آپ کو دوسرا جو مقام ہے اس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یہاں مشرکین سے مراد کیا ہے جو ہمیں اس وقت سمجھنا چاہیے. فرمایا اس کا حل کیا ہے, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ, ایک ہی حل ہے, بس قائم کر لو اپنے رخ کو دین قیم کی طرف, یکسو ہو جاؤ. دین کے حصے بکھرے نہیں, دین کو ایک وحدت کی حیثیت سے اختیار کرو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ, اس دن سے پہلے پہلے کہ جس دن کے کوئی پھر اس کو لوٹانے والا نہیں ہوگا. وہ دن قیامت کا دن بھی ہے, جب آ جائے گا پھر کوئی لوٹانے والا نہیں. وہ دن عذاب کا دن بھی ہوتا ہے, جب اللہ کی طرف سے جب قوم نوح کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو گیا پھر اب اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں تھا. قوم ہود پر جب عذاب کا نزول ہو گیا اب اس کا لوٹانے والا کوئی نہیں تھا. تو ایک تو عذاب ہے آخرت کا, اور ایک ہے وہ دن یوم قیامت کہ جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے. اور قرآن مجید میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پر اس سے مراد کون سا دن ہے. لیکن ایک دن وہ بھی ہوتے ہیں ایام اللہ جنہیں کہا گیا, ذکرہم بایام اللہ, اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جن میں وہ فیصلے نافذ ہوئے ہیں کہ جس سے بڑی بڑی قومیں نسیہ منسیہ کر دی گئی, نام و نشان مٹا دیے گئے. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کو آپ آئیے اسی سورہ مبارکہ میں یہی مضمون, فاقم وجہک للدین حنیفا, یہ آیت نمبر 30 ہے, یکسو ہو جاؤ اپنا رخ کر لو بالکل یکسو ہو کر دین کی طرف. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تخلیق کیا ہے. انسان کے اندر جس طریقے سے اس کی تخلیق میں اس کا ایک حیوانی عنصر بھی ہے ایک روحانی عنصر بھی ہے, یہ دونوں مل کر انسان بنتے ہیں. ورنہ تو انسان حیوان ہے میرا. انسان کہلانے کا در حقیقت حقدار وہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ اس کا وہ روح کا معاملہ جو اس کا حصل روحانی وجود ہے. حضرت آدم کے سجدے کے بارے میں قرآن مجید میں دو جگہ آیا، ایک فرشتوں سے کہا گیا تھا کہ انی خالق البشر من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. جب میں اس کی تخلیق مکمل کر دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. مسجود ملائک آدم بنے ہیں تو تب جبکہ وہ روح ربانی اس میں پھونک دی گئی، ورنہ یہ کہ محض ایک جس جسد اور محض ایک جاندار ہونے کے اعتبار سے تو وہ مسجود ملائک نہیں ہے. مسجود ملائک کب بنے؟ جبکہ وہ روح ربانی اس میں پھونکی گئی. تو انسان کا روحانی وجود اور اس کا حیوانی وجود یہ دونوں ملے تب انسان انسان ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہ دونوں مل کر ایک وحدت بنے. اگر انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیں گے تو یہی در حقیقت فطرت کو پھاڑ دینا ہے، فطرت کے ٹکڑے کر دینا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ تعالی کی تخلیق ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. جہاں آپ اس فطرت سے ہٹیں گے، جہاں اس کے ٹکڑے کریں گے، جہاں اس کو جدا کریں گے، در حقیقت پھر فساد ہی فساد ہوگا اور اس کے نتائج جو ہے رونما ہو کر رہیں گے. ذالک الدین القیم، یہ ہے وہ دین قیم، ہمیشہ قائم رہنے والا دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. منیبین الیہ واتقوہ، دیکھو اسی کی طرف اپنا رخ کر لو، یکسو ہو کر، اور اسی کی طرف جو ہے انابت، خشوع اور خضوع کے ساتھ جانب متوجہ ہو جاؤ. واتقوہ، اسی کا تقوی اختیار کرو. واقیم الصلاح، نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین، یہ ہے وہ مقام اب جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین سے مراد کیا ہے. جہاں دین قیم، دین حنیفہ جس کا انتہائی تکرار ہو رہی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، دین کا یہ جو معاملہ بیان ہو رہا ہے، دین کی توحید، دین کی وحدت، پورا نظام ایک ہونا چاہیے. انسان اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے، یہ نہ کر دے کہ روحانیت کا دائرہ اور ہے اور حیوانیت کا دائرہ اور ہے، یہ علیحدہ علیحدہ دائرے ہیں، بس ان میں سے علیحدہ علیحدہ ہمیں رکھنا ہے. ریاست اور ہے، سیاست اور ہے، مذہب اور ہے، مسجد علیحدہ ہے، پارلیمنٹ علیحدہ ہے. یہ اگر ٹکڑے کر دیے تم نے زندگی کے تو یہ ہے در حقیقت شرک. دیکھیے یہاں کیا فرمایا، ولا تکونوا من المشرکین، اور ہرگز مت ہو جانا مشرکوں میں سے، ان میں سے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے. میں اس کی وضاحت کر چکا، فرقا یفرق تفریقا، پھاڑ دینا، توڑ دینا، ٹکڑے کر دینا. الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، دین کے حصے بکھرے کر دیے، نظام جو ہے تقسیم کر دیا. یہ تقسیم جو ہے دین و دولت، جسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، حوث کی امیری، حوث کی وزیری. یہ جو سب سے بڑی تفریق دنیا میں آج جو دنیا کے اندر مانی جا رہی ہے، مذہب علیحدہ، ریاست سیاست علیحدہ، ان کا کوئی سروکار نہیں. مذہب میں آپ اللہ کو مانیں، رسول کو مانیں، آخرت کو مانیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جو چاہیں کریں، ریاست اور سیاست اس کا کوئی سروکار مذہب سے نہیں. وہ تو زمانے کا چلن ہے، وہ تو سودی کاروبار ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، وہ ڈنکے کی چوٹ. آپ نفاذ شریعت آرڈیننس، نفاذ شریعت ایکٹ، جو آپ کے کتاب قانون کا جز بنتا ہے، اور اس میں دھڑلے سے کہتے ہیں کہ سودی معاملہ جاری رہے گا. بیرونی سود کا معاملہ تو پچھلا بھی اور آگے بھی مسلسل جاری رہے گا، البتہ یہ کہ جو اندرونی معاملہ اس پر کمیشن بنا دیں گے، دیکھتے ہیں 10 برس گزر جائیں، 20 برس گزر جائیں، لیکن یہ کہ سود کے اوپر کوئی بندش نہیں آئے گی. اور اس ایکٹ کا نام آپ رکھتے ہیں نفاذ شریعت ایکٹ. یہ ہے وہ کھیل جو اس ملک کے اندر کھیلے جاتے رہے. یہ ہے فرقوا دینہم، دین کے ٹکڑے کر دیے، نظام کو تقسیم کر دیا. ایک حصہ زندگی کا دین سے بری، ایک حصہ زندگی کا وہ ہے جس میں دین مذہب جو ہے اس کی بالا دستی ہے. کانو شیعان، اب یہ بڑا اہم ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گروہوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر جماعت، ہر ٹکڑا جو ہے وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر بڑا اترا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اس کو بھی میں نے حال ہی میں، یہ جو مضامین پچھلے سال میں نے لکھے نوائے وقت میں آئے، پھر ان کو دہرایا بھی ہے، میثاق کے بھی کسی شمارے میں وہ مضمون آ چکا ہے. یہ جو اسلام کی توحید تھی وہ ایک خاص اعتبار سے پہلے سنویت میں اور پھر تثلیث میں بدلی ہے. وہ کس اعتبار سے؟ ہمارا تو دین ہے ہی توحید، اور یہ توحید ہر گوشے میں ہر جگہ نظر آنی چاہیے. اسی کا ایک مظہر تھا. حضور تو خیر اللہ کے رسول تھے, حکمران بھی وہی اور مسجد نبوی کے خطیب بھی وہی, امام بھی وہی, مربی بھی وہی, مزکی بھی وہی. خیر وہ تو جامع صفات شخصیت, آپ اس طرح کی جامع صفات شخصیت کا تو شاید کوئی تصور بھی اور نہ کر سکے. لیکن خلافت راشدہ میں کیا تھا؟ وہ توحید برقرار ہے. ابو بکر ہی ہے, امام بھی خطیب بھی وہی ہے, خلیفۃ المسلمین بھی, خلیفۃ الرسول بھی, کوئی سلبیت نہیں. ہر صوبے کا گورنر وہی وہاں کا جو جامع مسجد اس کا خطیب ہے, امام ہے. یہ مذہب اور ریاست کی کوئی تفریق نہیں تھی. قیادت یکجا, توحیدی شان وحدت, وحدت قیادت. البتہ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اب سلبیت پیدا ہوئی, مذہبی قیادت اب علیحدہ ہو گئی اور سیاسی اور ریاستی قیادت علیحدہ ہو گئی. یہ ایک سنویت ہے, توحیدی شان اب ختم ہوئی. قیادت جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, کسی بھی تحریک کا اصل جذبہ محرکہ اس کی قیادت میں نظر آتا ہے. کسی بھی نظام کا اصل نمائندہ جو کردار ہے وہ اس کے قائدین ہوتے ہیں. ہمارے ہاں وہ توحید قیادت ختم ہوئی, سنویت قیادت آ گئی, مذہبی قیادت اور ہے اور سیاسی قیادت اور ہے. کچھ آگے چل کر مذہبی قیادت بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک روحانی قیادت ہو گئی, یہ صوفیاء ہیں, اولیاء اللہ ہیں, اور ایک علمی قیادت ہو گئی, یہ علماء ہیں, مفسرین ہیں, محدثین ہیں, فقہا ہیں, مفتی ہیں, قاضی ہیں. یہ مفتی قاضی جو ہے یہ پھر ریاست کا ایک حصہ بن گئے. ان کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ ریاست ہی کے تابع ہے سارا کا سارا جو نظام ہے, عدالتی نظام. تو مفتی ہو, قاضی ہو, خطیب ہو, یہ حکومت کے تابع ہو گئے اور ایک علیحدہ قیادت ہو گئی, اور وہ اولیاء اللہ کی, وہ اپنی خانقاہیں جو ہیں ان کی ہیں, آباد کی ہوئی ہیں, وہاں بیٹھے ہیں, جو آتا ہے اللہ اللہ کرنا, ذکر کرنا سکھا دیتے ہیں, تزکیہ کرتے ہیں. تین حصوں میں تقسیم ہو گئی. اور اس کے اندر اس تفریق کے بعد, اب یہ لفظ تفریق میں نے استعمال, الذین فرقوا دینہم, اب دین کے تین حصے ہو گئے. ایک ہے ملکی سیاست کا حصہ, ایک ہے روحانیت کا حصہ, ایک ہے دینی علم اور افتاء اور قضاء کا معاملہ. تین حصے ہو گئے. الذین فرقوا دینہم, ظاہر بات ہے تین قیادتیں ہو گئیں. اور اس تفریق دین کا جو نتیجہ نکلا ہے اور تقریباً 100 برس کے بعد ہی نکل آیا ہے, وہ کیا تھا؟ اس کا آپ کے سامنے اظہار میں اپنی زبان میں نہیں کرنا چاہتا. دور تبع تابعین کے ایک بہت بڑی شخصیت ہے, عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ, جن کی شان یہ تھی 6 مہینے وہ محاذ جنگ پر رہتے تھے, جہاں بھی سرحدوں پر جہاں قتال جہاد ہو رہا ہے 6 مہینے گھر رہتے تھے. اور گھر جب رہتے تھے تو بس مسجد گئے, نماز پڑھی, پھر آ کے اپنے گھر ہی کے اندر. تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ عبداللہ آپ کی طبیعت اکتاتی نہیں ہے تنہائی سے؟ بڑا پیارا جواب دیا تھا, تم اس شخص کے بارے میں کیا تصور کر سکتے ہو جو جب تنہا ہوتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کے رسول کی صحبت سے فیض یاب ہوتا ہے. لوگ حیران ہوئے, کیا کہہ رہے ہو, کچھ دماغ پھر گیا ہے کیا؟ عبداللہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں, جب میں اکیلا ہوتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں, اور حدیث نبوی کا مطالعہ کرتا ہوں, صحبت نبوی سے فیض یاب ہوتا ہوں. تم مجھے اکیلا سمجھتے ہو؟ دیوانہ چمن کی سیریں نہیں ہے تنہا, عالم ہے ان گلوں میں, پھولوں میں بستیاں ہیں. تم سمجھتے ہو کہ میں اکیلا ہوں اس چمن میں؟ یہاں تو ہر طرف زندگی ہی زندگی ہے, مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساتھ. تو یہ ہے عبداللہ ابن مبارک, اور انہوں نے ایک شعر کہا ہے, وما افسدت دینا الا الملوک واحبار صائم ورہبانها. دین میں جو بھی فساد پیدا ہوا ہے یا ہوتا ہے وہ تین طبقات کی طرف سے ہوتا ہے, بادشاہوں کی طرف سے, علماء سو یعنی دنیا دار علماء جو طالب دنیا ہیں, جو دین کے علم کے ذریعے سے دنیا کماتے ہیں, اور روحبان جو راہب ہے دنیا دار, اوپر سے دنیا تر کے دنیا کا لبادہ ہوتا ہے, اندر سے دنیا کو پوجا جا رہا ہوتا ہے. یہ طبقات جب تسلیس ہو گئی, توحید سے تسلیس, اور بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا وہ, لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل, خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. یہ تو خیر اس صدی کے آغاز میں ہوا ہے نا, میراث خلیل, وہ سلطنت جو حضرت عمر کے زمانے میں قائم ہوئی تھی, جس طرح پھر صلیبیوں کا قبضہ ہوا ہے اس پر, کہیں انگریز ہیں, کہیں فرانسیسی ہیں, کہیں اطالوی ہیں. لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل, خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. اسی معنی میں وہ توحید جو تھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے تسلیس میں بدلا، جبکہ وہ وحدت قیادت، قیادت کی توحیدی شان جو خلافت راشدہ کی تھی، وہ بٹ کر تین حصوں میں تقسیم ہو گئی. وما افسد الدین الا الملوک واحبار صوئ و رحبانها. تو جان لیجئے اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، حبس کی امیری حبس کی وزیری. میں آج سوچ رہا تھا تو اس میں ایک ترمیم اس شعر میں موجودہ حالات کی مناسبت سے میرے ذہن میں آئی، ہوا دین و دولت میں جس دم تفاوت، حبس کی صدارت حبس کی وزارت. اب یہاں امیری اور وزیری کی بجائے صدارت اور وزارت کا جھگڑا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کسی جگہ کوئی اصول پسندی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہماری یہ سیادت وہ صدارت کی شکل میں، وزارت کی شکل میں ہو، وہ تفاوت کا لفظ مجھے لانا پڑا ہے صدارت اور وزارت کی وجہ سے. ہوا دین و دولت میں جس دم تفاوت، حبس کی صدارت، وہ جو بیٹھا ہوا ہے شخص اسلام آباد میں، کوئی اصول ہے اس کا دنیا میں؟ وہی لوگ 1992 دسمبر میں جن کے لیے کہا ہے کہ سب ٹھیک ہے، اچھا نظام چل رہا ہے، حکومت صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور 1993 میں آ کر کون سی قیامت برپا ہو گئی ہے کہ سارے کیڑے پیدا ہو گئے، ساری گندگیاں، ساری بیماریاں، ساری بےمانیاں وہ ان 3 مہینوں میں آ گئی؟ کوئی دیانت، کوئی شرافت کوئی ہے؟ کوئی اصول ہے؟ کوئی شرم ہے؟ شرم کا جو ہے دیوالہ نکل چکا ہے اس ملک سے، سیاست کے میدان سے. یہ حال ہے بات، تو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہیں. لیکن دوسری طرف نواز شریف صاحب آج جو گالیاں دے رہے ہیں صدر صاحب کو، چند دن پہلے انہیں ایک 5 سال کا اور مینڈیٹ دینے کے لیے پہنچ گئے تھے ان کے دربار کے اندر، اور انہیں آئندہ کے لیے بھی اپنا نمائندہ جو ہے نامزد کرنے کے لیے تیار تھے. تو معاملہ یک طرفہ نہیں ہے، اصول پرستی تو کوئی ہے ہی نہیں. جو 2 سال 2.5 سال پہلے جن کو کہا بے ایمان ہے اور یہ ہیں اور وہ ہیں، لوٹ گئے اور کھا گئے اور سب کچھ کر دیا، اور یہ آج وہ ان کی گود میں بیٹھ گئے ہیں، آج ان کو آصف زرداری صاحب کو بھی وزارت دے دی گئی ہے. تو معلوم ہوا کہ جس شے کا نام اصول ہے ختم، حبس ہے سوائے اپنے ذاتی مفاد اور اقتدار کے، کسی کے سامنے کوئی شے نہیں ہے. ہوئی دین و دنیا دولت میں جس دم جدائی، حبس کی امیری حبس کی وزیری، حبس کی صدارت اور حبس کی وزارت، اس کے سوا کچھ نہیں. کوئی اصول کسی کے نزدیک کچھ نہیں. کوئی نواز شریف صاحب سے پوچھے، آج صدر صاحب کے داماد اور بیٹے یاد آ گئے، ان دامادوں اور بیٹوں نے جو کچھ کیا ہے آپ کی وزارت عظمیٰ کے دوران کیا نہیں کیا؟ کوئی شرم تھی تو اس وقت استعفیٰ دیتے؟ کھڑے ہو جاتے کسی وزیر اور کسی داماد اور کسی بیٹے کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے؟ اس پر استعفیٰ دیتے تو کوئی بات تھی. لیکن اب کہہ رہے ہیں تمہارے دامادوں نے یہ کر دیا اور تمہارے بیٹے جو ہے وہ کرے اپنے غریبان میں منہ جا کو. مطلب کیا کہ تم مجھے حاجی کہتے رہو، میں تمہیں ملہ کہتا رہوں گا، تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں گے. لیکن اگر کہیں ذرا سا یہ تو مرا حاجی بگوئے من ترا ملہ بگوئے، اگر یہ چلتا رہے تو سب ٹھیک ہے. وہ بھی ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے، سب ٹھیک ہے، سب اچھا چل رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، حکومت توڑنے کی، اسمبلی کو ختم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اور وہ بھی خاموش ہے، نہ داماد نظر آ رہے ہیں اور نہ بیٹے نظر آ رہے ہیں. لیکن جب بگڑ گئی ہے تو اب دونوں طرف کے جو ہے وہ کچے چٹھے جو ہے دونوں کی طرف سے کھولے جا رہے ہیں. اصل سبب کیا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور باقی رہ گئی بے نظیر کی سیاست، اسے یہ بہرحال جو ہے کریڈٹ دیا جا سکتا ہے کہ میکیاویلین سیاست کا اس نے اس وقت جو ہے بڑا ایک ثبوت دیا ہے. بے اصول سیاست اس کا شاہکار، اس لیے وہ کھلم کھلا جو ہے وہ سیکولر بھی ہے کھلم کھلا. ان کے بارے میں یہ کہ کم سے کم یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہتی کچھ اور ہے کرتی کچھ اور ہے. وہ اسلام کا دم بھرتی نہیں، وہ تو اس ملک کے اندر جداگانہ جو انتخابات ہے اس کی بھی قائل نہیں ہے، تو خالص سیکولر نظام ہے ان کا، خالص سیکولر ذہن ہے. اس وقت اس نے پتے کھیلے ہیں اپنے اور اقتدار حاصل کرنا. مجھے آج یاد آ رہا تھا، کسی صاحب نے مجھے بتایا تھا، بہرحال دروغ برگر نے نراوی، کہ خان عبد القیوم خان صاحب سے ان کے کسی دوست نے سوال کیا تھا مرحوم سے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، معاف فرمائے خطاؤں کو، درگزر فرمائے، کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ ہر حکومت میں ہو جاتے ہیں؟ بھائی میرے نزدیک سیاست دان کا مقصد ہی حکومت حاصل کرنا ہوتا ہے، تو پاگل پن ہے وہ سیاست دان ہو کر حکومت بنا. اگر تو یہی سیاست کا مطلب ہے تو بے نظیر کامیاب ہو گئی. ورنہ یہ ہے کہ واقعتاً جس دستوری ترمیم کے ذریعے سے اس کی حکومت ختم ہوئی تھی، جس پر پروٹیسٹ کیا گیا تھا، اس دستوری ترمیم کے ذریعے سے دوسری حکومت ختم کروانا، پھر سودے بازی جو کچھ ہو رہی ہے، کتنے ڈنکے کی چوٹ کہا ہے کہ یہ صوبائی اسمبلیاں بھی میں نے کمٹمنٹ لے لی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہر کمٹمنٹ کی قیمت وصول کرتی جا رہی ہے، اور وہ جو بھی اب جو بھی وزارت آئی ہے وہ اس میں جو لائنس شیئر ہے، یعنی جماعت اگر سب سے بڑی ہے تو وہی پیپلز پارٹی جماعت کی حیثیت سے آئی ہے اس میں، باقی تو مختلف گروپس ہیں، انڈیویجولز ہیں، سب سے بڑا سنگل گروپ جو ہے پیپلز پارٹی کا ہے. تو اگر تو سیاست نام ہے اس کا تو ٹھیک ہے سیاست کر رہی ہے، لیکن اگر کسی شے کا نام اصول بھی ہے کوئی نظریہ بھی ہے، تو آج اگرچہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا ہے شاہد احمد حقانی صاحب نے کہ آپ کا کوئی نظریہ نہیں کوئی اصول نہیں، آپ اگر آنا چاہتے ہیں سیاست میں مثبت طور پر تو بات صحیح ہے، کہ اب آپ کو ایک وقف اختیار کیجئے، طے کیجئے آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں یا نہیں ہیں، آپ فرقہ پرست ہیں یا نہیں ہیں، آپ کی سیاست کی بنیاد اور اس کا کتنا کچھ تعلق دین کے ساتھ ہے، طے کریں پھر اس پر ڈٹے، یہ تو نہیں کہ کسی وقت کچھ کسی وقت کچھ۔ اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہی بات ارشاد احمد حقانی صاحب ذرا بے نظیر سے بھی کہیں کہ کوئی اصول ہونے چاہیے، اگر تو واقعتا یہ آٹھویں ترمیم غلط ہے تو اس وقت جو ہے نواز شریف کا ساتھ دے کر اس ترمیم کو ختم کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال جو بھی ہے معاملہ اس وقت کا، میرا تجزیہ تو صرف یہ ہے کہ یہ سارا در حقیقت نتیجہ ہے اس کا نمبر ایک ڈائلیما ہمارا، ہم نے ملک بنایا ہے اسلام کے نام پر اور اسلام کی طرف چلنے کا ہمارا ارادہ ہی نہیں، وہ تو زمانے کا چلن، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جو نظام چل رہا ہے، جو بھی سودی کاروبار ہے، جو بھی سودی قرضے ہیں، جو بھی اس کی بنیاد پر معیشت ہے، وہ وہی واحد معاملہ ہے، اس کے اوپر یہ اور یہ اصل موضوع ہے، متفق علیہ ہے، یہ نواز شریف کے اور بے نظیر کے درمیان اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ نواز شریف صاحب بھی اگر آصف احمد علی سے ناراض ہوئے ہیں تو اس کے اس بیان پر ہوئے ہیں، اس پر نہیں ہوا تھا جو کچھ سود کے بارے میں وہ کہتا رہا اور علماء کے خلاف جو کچھ اس نے کہا اور شرعی عدالت کے خلاف جو کچھ اس نے کہا کہ ہم اس کی بھی بساط لپیٹ دیں گے اگر وہ ہمیں سپریم کورٹ سے جو ہے اپنا حسب منشا جو ہے فیصلہ نہ ملا، حالانکہ وہ توہین تھی عدالت کی کہ جو اس نے کہا، اس پر کوئی نواز شریف صاحب نے گرفت نہیں کی، گرفت کی ہے تو کسی اور مسئلے پر کی۔ بہرحال بے وصولی کا علاج تو ایک ہی ہے، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی، فاقم وجہک للدین القیم، فاقم وجہک للدین حنیفا ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ یہ آخری ٹکڑا رہ گیا تھا اس کو بھی بیان کر دوں، ہر گروہ بہت خوش رہتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ صوفیاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی خانقاہیں ہیں، وہ اس سے خوش ہیں کہ وزیر اعظم آیا ہے ہمارے ہاں اور اس نے بہرحال ہماری آشیرواد حاصل کی ہے، ہماری گدیاں ہیں، ہمارے جو بھی سلسلے ہیں وہ انٹیکٹ ہیں قائم ہیں، علماء اس پر راضی ہیں، ہمارے دارالعلوم ہیں، ہمارے یہ بھی سارے مسلک ہیں چل رہے ہیں، بہرحال جب بھی وقت پڑتا ہے یہ پھر آتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ہم سے کوئی آشیرواد لیتے ہیں، ہم سے ووٹ جو ہے اس کے لیے اپیل کرتے ہیں، خوش۔ علماء کو یہ فکر نہیں ہے کہ پوری زندگی کا نقشہ چل رہا ہے سیکولر نظام کے اوپر، اس کو بدلنے کی فکر نہیں ہے، وہ تو جو بھی ان کا اپنا ایک حلقہ ہے، حلقہ اثر ہے، انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کی ہوئی ہیں، اس پر خوب پورے مطمئن ہے اور مگن ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے، باقی جو ہو رہا ہے وہ تو جو کچھ ہو رہا ہے جن کے ذریعے ہو رہا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، جب قیادت تقسیم ہو جاتی ہے تو ہر گروہ جو ہے وہ اپنے اپنے حصے پر قانے اور خوش ہوتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا شرک جو رہا ہے اسی کو ذرا اوپر لے جائیے، یہ یونیورسل فینومینن ہے، سب سے بڑا شرک جو رہا ہے جس کو آپ معنی میں بھی آپ شرک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو تو شرک سے پاک سمجھتا ہے نا مسلمان، اس لیے یہ شرک تو نظر آ ہی نہیں سکتے، لیکن جو شرک اسے نظر آتا ہے اس شرک کی بھی دنیا میں جو عام شکل رہی ہے یونیورسل وہ کیا تھی؟ ایک طرف بادشاہ سلامت ہے، وہ خراج لے رہے ہیں، لگان لے رہے ہیں، اپنا محل سجا رہے ہیں، اپنی فوج سٹینڈنگ آرمی ہے، کہیں کسان بغاوت کرے تاکہ اس کو بھول کر رکھ دیں، باقی کسان ہے محنت کر رہا ہے وہ خراج دے رہا ہے، جاگیردار لے گیا، جاگیردار سے بادشاہ کے ہاں حصہ رسنی پہنچ گئے۔ دوسری طرف کوئی پجاری ہے، کوئی پروہت ہے، وہ کسی دیوتا کا مندر بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہی کسان اس کو بھی لا کے نظرانے دے رہا ہے، چڑھاوے چڑھا رہا ہے، گویا کہ یہ انسانوں کے استحصال کا بدترین نظام دنیا میں ہمیشہ سے قائم، تم بھی لوٹو ہم بھی لوٹیں، اور آپس میں ان کی ملی بھگت کیسی ہوتی ہے؟ ادھر سے پوپ کو خطاب جا رہا ہے ہز ہولینس، ادھر سے پوپ کی طرف سے خطاب جا رہا ہے ڈیفینڈر آف دی فیتھ، اب یہ ایک دوسرے کی تعریف ہے، ایک دوسرے کو خطابات، اس لیے کہ تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں، اس غریب کسان کی کمائی اس کے خون پسینے سے جو کچھ وہ پیدا کرتا ہے اس سے ہی نذرانے چڑھیں اور سومناتھ کے مندر میں سیم و زر کے انبار جمع ہو جائیں، سونے اور چاندی کے اور زیورات کے اور نہ معلوم کس کس چیز کے انبار سومناتھ کے مندر کے تہخانے بند بھرے ہوئے ہیں ان سے، اور بادشاہ کا ایمان سجے، اس کے ہاں جو ہے لگان جا رہا ہے، اس کے ہاں جو کچھ خراج جا رہا ہے، یہ ہے اصل میں در حقیقت کہ یہ جو ہے تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں، نصف اللی و نصف اللک وہذا قوم جاہلون، باقی یہ عوام الناس ہیں ان کو لوٹو خسوٹو، یہی معاملہ ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، اپنی اپنی قیادتوں اور چودراہٹوں کے اوپر خوش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ زندگی کو پھر ایک وحدت کے اندر لانا یہ ہے مشکل کام. اس کا نام ہے اقامت دین، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس اقامت دین کے تقاضے جو ہیں، اس ملک کا معاملہ اصل علاج ہوگا تو صرف اس سے ہوگا، ورنہ یہ ہے الیکشن ہوتے رہے تو گھسٹتا رہے گا، سسکتا رہے گا، زندہ رہے گا، لاغر رہے گا، مرے گا نہیں. لیکن اس کا استحکام، اس میں عزت اور وقار، اس میں کوئی جوش و خروش اس کے عوام کے اندر، جب تک کہ وہ توحید کی بات نہیں پیدا ہوگی، توحید عقیدے میں بھی، توحید اپنے عمل میں بھی، توحید قیادت کی بھی، توحید نظام کی بھی. دین کو، نظام کو مت توڑو، مت ٹکڑے کرو اور حصے بکھرے کرو، توحید قیادت پیدا کرو، تب اس کا استحکام ہوگا. اور اس کا علاج تو وہی ہے، وہی ایک انقلاب، وہی جد و جہد. لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. وہ نظام تو دوبارہ دنیا میں آئے گا، وہی وحدت قیادت کا نظام، وہی توحید کی بنیاد پر اللہ کی حاکمیت کا نظام اور انسانوں کی خلافت کا نظام، یہ تو اگر آئے گا تو اسی جد و جہد سے آئے گا جو آج سے 1400 برس قبل محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے جو جد و جہد کی تھی، جن خطوط پر کی تھی، جن مراحل سے گزر کر کی تھی، جن شرائط کو پورا کر کے کی تھی، اگر وہی جد و جہد کی جائے گی تو انقلاب آئے گا، وہ نظام قائم ہوگا، وہ توحید کی شان جو ہے پیدا ہوگی. وہ جو اقبال نے وہ نظم کہی تھی جس کا کہ آخری مصرع یہ ہے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ نغمہ توحید کہ پورے نظام کے ہر ہر گوشے سے توحید کی خوشبو آ رہی ہو، توحید کی شان جو ہے اس کے ہر حصے سے، ہر گوشے سے جھلک رہی ہو، نمایاں ہو رہی ہو. اس میں دین اور دولت کی کوئی تقسیم نہ ہو، اس میں مذہب اور ریاست اور سیاست میں کوئی تفاوت نہ ہو، اس میں قیادت جو ہے وہ بھی یکجا ہو اور ایک ہی ہو، توحیدی شان کی حامل ہو. یہ تو اسی انقلابی جدوجہد کے ذریعے سے آئے گا. اور اس کے ضمن میں اب اس وقت میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں وہ جدوجہد کیا ہے، کس طور سے ہے. جن لوگوں کو بھی خلوص و اخلاص ہے اسلام کے ساتھ، جن لوگوں کو بھی خلوص و اخلاص ہے پاکستان کے ساتھ، جن لوگوں کو بھی خلوص اور اخلاص ہے امت مسلمہ کے ساتھ، دیکھیے ایک تیر میں تین شکار ہیں. اسلام یہاں آ جائے، اس کی ہم محنت کریں تو گویا کہ اپنا دینی فریضہ بھی ادا کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے عائد کردہ ہے، اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اس کی جد و جہد کرتے ہیں تو پاکستان کا حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کا استحکام اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. زندہ بھی رہے گا تو ایسے ہی رہے گا، دوسروں کے ٹکڑوں کے اوپر اور بھیک کے اوپر اور مدد کے اوپر اور دوسروں کے سہارے اور ڈرتا ڈرتا، جیسے آج پھر آ گیا ہے سی آئی اے کی طرف سے پھر آ گیا اعلان کہ پاکستان اور سوڈان کو عنقریب امریکہ جو ہے وہ ٹیررسٹ قرار دے دے گا. اور اس کا پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ ساری تجارت جو ہے پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تجارت جو ہے وہ فوراً یا قلم منسوخ ہو جائے. اور ہمارے ہاں بہت بڑا طبقہ ہے کہ جس کی جو بھی خوشحالی ہے اس کا دار و مدار امریکہ کے ساتھ ٹریڈ پڑے، خاص طور پر یہ گارمنٹ کا جتنا بھی کاروبار ہے، یہ تو در حقیقت اس کا سب سے بڑا جو مارکیٹ ہے وہ بنا ہوا ہے، ختم ہو جائے گا. اور امریکہ صرف اپنے سے تو ختم نہیں کرے گا، پھر تو وہ پورے جو اپنے حوارین ہیں ان سب کے ساتھ جو ہے وہ سارے تعلقات منقطع کرائے گا، امداد ساری بند ہو جائے گی. یہ دھمکی جو ہے تلوار لٹکی ہوئی ہے، وقفے وقفے سے وہ دکھا دیتے ہیں وہ جنتی کہ یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، ذرا ہوش میں رہنا، کہیں جو ہے خام خواہ کچھ جسارت نہ کر بیٹھنا ہماری مرضی کے خلاف. بہرحال یہ حالات اگر اس طرح جینا ہے تو یہ کیا خاص جینا ہے، یہ تو در حقیقت وہ سسکنا ہے اور گھسٹنا ہے، یہ جینا تو نہیں، مردانہ وار جینا. وہ جو کبھی کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے زیادہ قیمتی ہے، ٹیپو سلطان نے کہا تھا، ٹیپو شہید نے. تو واقعہ یہ کہ جینا ہے تو اس طرح کا جینا، اور وہ جینا اگر ہوگا تو یہاں اگر اسلام آیا تو ہوگا، ورنہ تو اگر رہے بھی تو ایسی طرح سسکتے ہوئے اور دوسروں کے رحم و کرم پر اور بھیک مانگتے ہوئے، دوسروں کے سہاروں پر. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، حبل من الناس کے سہارے اگر جینا ہے تو بات اور ہے، ورنہ وہی راستہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.